احمد دبئی اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. خواتین حضرات, آغاز رمضان اسپیشل جس کا آغاز ہوا تھا یکم رمضان کو اور مسلسل جاری ہے, آج ہم 23واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اور خواتین حضرات, یہ ماہ سیام, یہ ماہ برکات و فیوز, اس مہینے میں ARY1 ورلڈ اور ARY ڈیجیٹل پر یہ پروگرام اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ امت مسلمہ کے ذہن میں اٹھنے والے جو ابہام, اشکال, کنفیوژنس, ان کو دور کیا جائے. اس پروگرام میں متواتر تسلسل کے ساتھ پاکستان, ہندوستان اور یہاں متحدہ عرب امارات کے علماء کرام علمی اور فکری گفتگو کو اپنے ہمراہ لیے تشریف لائے, اور مسلسل جو ٹیلی فون کالز ہمارے پاس آئیں ان کے انہوں نے شافی جوابات دیے. یہ کے بعد دیگرے ہم پروگرام کر رہے ہیں, مختلف موضوعات ہیں. آج ہم بات کریں گے اسلام اور ماڈرن آدمی. یہ ہے ہمارا موضوع کہ ایک جدید آدمی اور ایک اسلام کے تعلق سے آپس میں کیا ان کا کیا ربط ہے, اور ایک جدید آدمی اسلام کے بارے میں کیا سوچتا ہے, کیا ایک جدید آدمی, ایک ماڈرن آدمی اسلام کو, دین کو اپنی شخصیت سازی کی واحد قوت بنا سکتا ہے. خواتین حضرات, تشریف فرمائے ہمارے ساتھ محترم جاوید احمد غامدی. خواتین حضرات, کون آپ سے واقف نہیں, پاکستان کے ممتاز عالم دین, ممتاز محقق, ایک ادارہ ہے المورد, اس کے آپ سربراہ ہیں. فہم دین کے تعلق سے ایک خاص آپ کا زاویہ نگاہ, ٹیلی ویژن پر آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. ان کے بارے میں ضرور یہ کہوں گا کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. تشریف فرمائے محترم پروفیسر عبدالجبار شاکر صاحب. خواتین حضرات, عبدالجبار شاکر صاحب پچھلے 4-5 روز سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. ادارہ تحقیقات اسلامی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے وابستہ ہیں, سیرت چیئر کے ہیڈ ہیں, ممتاز عالم دین ہیں, اور آپ کی گفتگو سے ہم مسلسل 4-5 دنوں سے استفادہ کر رہے ہیں. خواتین حضرات, مقصد ہمارا یہی کہ یہ اتنے جید علماء کرام یہاں آ رہے ہیں تو ان کے علم اور ان کی فکر سے ہم سب وہ چیزیں حاصل کریں, وہ کنفیوژنس دور کریں, وہ اشکالات دور کریں جو ہمارے ذہنوں میں جگہ بنا چکے ہیں. ہم اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے جاوید احمد غامدی صاحب سے. جاوید صاحب, آج کا موضوع, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکر گزار آپ تشریف لائے. رمضان کے مہینے میں آپ کی جو مصروفیات ہوتی ہیں اور جو آپ کا جو شیڈول, اتنا ٹائٹ شیڈول ہوتا ہے, لاہور سے آپ کا یہاں آنا اور مستقل عید تک آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہم سب آپ سے سیکھتے رہیں گے, آپ کا بہت شکریہ. آج کا موضوع, اور صرف ہم سے محبت نہیں اجاز صاحب, یہ دینی ایک ذمہ داری ہے کہ یہ بلغ ما انزل الیک جیسے کہا گیا کہ دین کا جو پیغام ہے اسے پہنچا دیا جائے. یہ ایک میڈیا ہے اور میڈیا کو بھی دین کے مقاصد کے لیے استعمال ہونا چاہیے, تو اس کے لیے آپ حضرات تشریف لاتے ہو تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. جیسا صاحب, آج کا موضوع اسلام اور جدید آدمی, ایک ماڈرن آدمی کا تصور دین کے تعلق سے. محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم مختلف معاشروں میں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں, جیسے پاکستان کا معاشرہ, ایک جدید آدمی, وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو یا مرد ہو یا عورت ہو, اس کے ذہن میں کچھ سوالات اٹھتے ہیں, اور کبھی کبھی وہ یہ سوچتا ہے یا یہ سوچتی ہے وہ لڑکی کہ نہیں, ہمیں یہ دین کے پاس ہمارے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کے شافی جوابات نہیں ہیں, کیونکہ وہ جن لوگوں سے ملتا ہے یا ملتی ہے ان کے پاس جوابات نہیں ہوتے, دین کے پاس تو موجود ہوتے ہیں. آج کی نوجوان نسل خاص طور پر اور آج کی قدیم نسل عام طور پر یہ چاہتی ہے کہ وہ لاجواب نہ ہو بلکہ قائل ہو, اسے قائل کیا جائے. ہماری نوجوان نسل خاص طور پر اپنے نتائج کی بنیاد پر سچ اور جھوٹ کو طے کر رہی ہے. آتے ہیں موضوع پر, سوال یہ ہے کہ ایک جدید انسان سے مراد کیا ہے؟
یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے, اور پروگرام کی ابتدا کے لیے شاید اس سے زیادہ موضوع سوال نہیں ہو سکتا تھا. دیکھیے, میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ویسے تو اگر ہم اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھیں تو دلیل کم نظری قصہ ہے جدید و قدیم. یہ زندگی, یہ کائنات, یہ سب ایک ہی طریقے کے اوپر کام کر رہی ہے اور اس کے اندر ایک ہی نوامیس اور قوانین ہیں جو کار فرما ہے. لیکن میں اگر جدید کی اس طرح کو قبول کروں تو میں یہ کہوں گا کہ اصل میں پوری انسانیت جتنی ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے, اس کی ایک 5-7 ہزار سال کی تاریخ ہے, اسے آپ آسانی سے دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اس پہلے حصے کے لیے اگر آپ قدیم کا لفظ استعمال,
5:15 PM. This time check is brought to you by.
امید رکھنا ہے, ہمیں خود کو منوانا ہے.
کہ یہ جو نفس انسانی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جب تشکیل دیا تو فالح ماہ فجورہ و تقواہ، گویا خیر و شر کا شعور ہے جس سے یہ پیدا ہوا ہے. اس کے بالکل برخلاف جدید آدمی انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کے اثرات سے پیدا نہیں ہوا، یہ اس دور کے ان بڑے فلسفیوں کے اثرات سے پیدا ہوا ہے جن کو اگر آپ خلاصے کے طور پر دیکھنا چاہیں تو وہ تین بنیادی جبلتوں کو انسان کا اصل خلاصہ قرار دیتے ہیں. آپ کے پیٹ کی جبلت، یہ آپ سے چاہتی ہے کہ آپ اس کو ایندھن فراہم کریں، اس کو خوراک کی ضرورت ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، اس کو بجھانے کے لیے یہ اہتمام چاہتی ہے. جنس کی جبلت، وہ انسان کو یہ چاہتی ہے کہ وہ اس کی تسکین کے لیے جس حد سے بھی گزر سکتا ہے گزر جائے، یہاں تک کہ اس کے حیوانی تقاضوں کو آخری درجے میں بھی اگر پورا کر سکتا ہے تو کر ڈالے. اور پھر اس کے بعد تفبک کی جبلت. تین بڑے فلسفی ہیں جس پر ہمارا عہد کھڑا ہوا ہے، یعنی مارکس ہے، فرائیڈ ہے، ایڈلر ہے. تو ایڈلر نے تفبک کی جبلت پر بندی رکھ دی تھی، یعنی انسان کے اندر جو ایک برتری چاہنے کی جبلت ہے، گویا انسان اپنے آپ کی پرستش کرتا ہے اور پھر اس سے آگے بڑھ کر دوسروں پر اپنی برتری اور اپنا تفبک قائم کرنا چاہتا ہے. تو جدید انسان یا جدید جو آدمی ہے وہ در حقیقت اس سے پیدا ہوا ہے. اگر آپ اس کا جائزہ لیں اور تجزیہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے لیے یہ جو مادی وجود ہے اس کا، یہ غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے. اس کے جنسی دائیات اور اس کی تسکین کے سامان ہی ہیں جو فلم میں، ڈرامے میں، آرٹ میں اور بہت سی دوسری چیزوں میں تبدیل ہو کر اس کا احاطہ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا بادشاہ ہے، اس لیے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو غیر معمولی اکتشافات ہوئے ہیں اس نے اس کو بڑا حوصلہ بخش دیا ہے. اس کا خیال ہے کائنات کی قوت اس کی مٹھی میں ہے، وہ ان کو جب چاہے گا گرفت میں لے لے گا. پوری کائنات اسی کے تصورات کی تابع ہے، اور یہ جو کچھ تھوڑا سا بھی اس کو معلوم نہیں ہے یہ بھی کل معلوم ہونے والا ہے. دنیا پر وہ حکومت کر رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب بحثیت مجبوری دنیا پر حکومت کا تصور پیدا کرتا ہے تو پھر ہر فرد دوسرے کے اوپر اپنے تفوق کی جبلت کو بھی تسکین دینا چاہتا ہے. تو جدید ذہن اصل میں اس چیز سے پیدا ہوا ہے. اس لیے اس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اخلاقی وجود صرف میرے بحث ہی نہیں آتا.
صرف
انسان کا اصل حسن تھا وہ اس کا اخلاقی وجود تھا، بلکہ انسان کا اصل امتیاز وہی تھا. جانوروں سے چیز اس کو ممتاز کرتی تھی وہ یہی تھی. تو جب یہ چیز ثانوی حیثیت اختیار کر گئی اور یہ تینوں جبلتیں بنیادی حیثیت اختیار کر گئی تو اس سے ایک جدید ذہن بنا ہے. آپ کہیں گے کہ سارے لوگ فلسفہ تو نہیں پڑھتے، وہ اس سے متاثر تو نہیں ہوتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فلسفی جب ایک نقطہ نظر بیان کر دیتے ہیں وہ کسی تہذیب کے اندر اپنے وجود کے ساتھ سرایت کر جاتا ہے، پھر اس سے تہذیبی اور ثقافتی ڈھانچے وجود میں آتے ہیں تو بتوریج اس کے اثرات انسانوں کے اوپر ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
یقیناً رابی صاحب، اچھا یہاں پر جو بات آپ نے پورا جو تھیسس بنایا اس میں جبار شاکر صاحب فال ہمہا فجورہا و تقواہا کی بات آئی، ایک طرف تو یہ بات آتی ہے، پھر اس کے فوری بعد قد افلاح من زکاہا کی بات آئی جس کی جانب ہم ابھی گفتگو کریں گے. جدید جو ذہن ہے وہ اخلاقی اصولوں کو تو قبول کر رہا ہے جس کی طرف اشارہ فرمایا غامدی صاحب نے، لیکن جیسے وحی اور آخرت وغیرہ کے جو موضوعات ہیں اسے قبول کرتے ہوئے ذرا اسے دقت سی ہوتی ہے، اس کا ذہن اس انداز میں ذرا کام کرتے ہوئے ان چیزوں کو کے بارے میں جب سوچتا ہے تو وہ اشکالات کا شکار ہو جاتا ہے. آپ یہ فرمائیے جبار شاکر صاحب کہ یہ جدید ذہن کو اس طرف راغب ہونے میں دقت کیوں پیش آتی ہے؟
محترم جاوید احمد غامدی صاحب نے جو تمہیدی اور تعارفی گفتگو کی ہے وہ اصل میں آج کی پوری گفتگو کے سارے دائروں کو ہمارے سامنے سمیٹ لیتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جدید انسان ہو یا قدیم ہو، اپنی حیوانی سطح پر اور جبلی سطح پر تو وہ یکساں ہے. البتہ جبلتوں کا اظہار تمدن کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ مختلف مظاہر اختیار کر لیتا ہے. تو جہاں تک حیوانی وجود کا تعلق ہے انسان کے اندر اسی قسم کی جبلتیں اور وہی وجود کا اناٹمی جو ہے اس کی وہ ساری کی ساری موجود ہے. لیکن تہذیبوں کا پورا ارتقاء یہ ظاہر کرتا ہے کہ حیوانی وجود جو ہے یہ بیکار ہے جب تک کہ عقلی وجود جو ہے وہ اس کے ساتھ پورے طور پر ایک التزام کے طور پر اس کے ساتھ موجود نہ رہے. یہی وجہ ہے کہ جدید انسان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ وہ حیوانی وجود جو صدیوں کے ارتقائی اور تمدنی ارتقائی مراحل سے گزرتا چلا گیا ہے، گزشتہ دو تین صدیوں کے اندر علوم میں اور فنون میں اور ٹیکنالوجی میں عقلی اعتبار سے معلومات کا ایک ایسا جہان اس نے آباد کر لیا ہے، اور ان معلومات کے نتیجے میں آسائشوں کی ایک ایسی دنیا اس کے ارد گرد سیلاب کے طور پر پھرتی ہے کہ انسان اس عقلی وجود سے جست لگا کے اخلاقی وجود کی سطح تک نہیں پہنچ سکا ہے. آج کے جدید انسان کا المیہ یہی ہے کہ وہ اپنے حیوانی وجود سے عقلی وجود سے متصف ہوا، عقلی وجود کی ساری منفعت تقاضوں کو کیسا پورا کرے جو اس کا مقصد آفرینش بھی ہے. یہیں پر یہ ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ انسان کو اس کے مقصد آفرینش سے یا مقصد وجود سے وہ علم الوحی جو ہے وہ اس کو آشکار کرتا ہے. ہمارے ہاں ایک صدمے کی اور المیہ کی بات یہ بھی ہے کہ ہم نے سارے علوم و فنون جو ہیں اس کا علم الوحی کے نتیجے میں اس کا جائزہ نہیں لیا. علم خود اس پورے اجزائے آفرینش کے اندر جو سنت اللہ کار فرما ہے اس کے ادراکی کا تمام ہے. تو ہم نے یہ کیا کہ اس اجزائے آفرینش کے اندر جتنے اس وقت اسباب و علل کی دنیا ہے اس سے تو ہم شناسا ہوئے, لیکن اس اسباب و علل کی دنیا میں جو اصل علت ہے اس تک ہم نے پہنچنے کی کوشش نہیں کی. گویا مخلوق اپنے خالق کے ساتھ جو اس کا ذہنی اور فکری اور قلبی اتصال ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے.
یعنی وہی کو اساس نہیں بنایا اپنا, جو فلسفیانہ جو گفتگو ہے یا انسانی ذہن نے جو سوچا اس کو اساس بنایا جا رہا ہے اور انہیں اخلاقی اصولوں پر زندہ رہنے پر کاربند ہو گیا ہے آج کا انسان.
میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ عقلی وجود کے اعتبار سے ہم اس کی نفی نہیں کریں گے, اس لیے کہ علم وحی سے زیادہ کسی نے عقل کی اہمیت کو اور اس کائنات کے اندر غور و فکر اور اس کی تحقیق اور تفتیش کی دنیا کو کسی نے اور زیادہ اس سے زیادہ توجہ نہیں دلائی. لہذا یہ اس کائنات کے اندر غور و فکر کے جو مقامات ہیں ان میں سے یہ ہے کہ کیا عقلی وجود کا تقاضا یہی تھا کہ آسائشوں کی ایک دنیا اپنے ارد گرد آباد کر لی جائے, یا زندگی کے ان سارے ذرائع کو ذرائع کے درجے میں سمجھا جاتا اور ان ذرائع کے بعد زندگی کے مقاصد اور غایات جو تھی جو کہ متعین بھی
کیا
ان تک پہنچنے
وہی بات کے مینز کو اینڈ نہ سمجھا جائے.
جدید انسان کا المیہ یہ ہے کہ اس نے ذرائع کو اپنے لیے مقاصد بنا لیا ہے اور مقاصد سے تغافل جو ہے اس کی سزا جو ہے وہ چاروں جانب ہمیں دکھائی دیتی.
بالکل ٹھیک ہے. اچھا جاوید صاحب, اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں, تو کیا اس گفتگو میں, تو آپ کی گفتگو اس کے بعد یہ گفتگو اس کی روشنی میں, کیا ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائیں کہ آج کا جدید آدمی دین کے مخاطب ہونے کی صلاحیت کھو چکا ہے؟
نہیں, ایسا نہیں. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ انسان کی جو حیوانی جبلتیں ہیں یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس وقت اس کی ساری توجہات کا مرکز بن گئی ہے. اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ان کی دلچسپی کو جدید طور کے اکتشافات نے انتہا پر پہنچا دیا ہے, لیکن رہتے انسان اور اس کو پروردگار نے بنایا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہم کو قرآن مجید میں ہی بتائی ہے اور ہماری فطرت اس پر شہادت دیتی ہے کہ انسان جو کچھ بھی کر لے اور جتنے فلسفے بھی چاہے تراش لے وہ خیر و شر کے شعور سے الگ نہیں کر سکتا اپنے آپ کو. یہ شعور اس کے اندر ودیت کیا گیا ہے. یہی وہ بات ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ الحمد فجورا ہوا تقواہ, یعنی نفس انسانی کا جب تصویر ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا سنوارا ہے تو اس کے اندر الہام کر دیا ہے خیر و شر کے شعور کو. اس الہام سے یہ کیسے بگانا ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ایک تو ان بیرون فلسفوں کے بارے میں متربع کیا جائے, یہ بتایا جائے کہ اس کا اصل وجود اس کا اخلاقی وجود ہے, اور پھر اس کے بعد تذکیر اور تنبیہ کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو انبیاء علیہ السلام نے اختیار کیا ہے. جیسے ہی آپ اختیار کریں گے یہ انسان آپ کو جواب دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خالق کائنات کا یہ شاہکار ہے, اس کو کوئی چیز وقتی طور پر خاک آلود کر سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر کا انسان ہمیشہ کے لیے مر جائے.
ٹھیک ہے, لیکن جاوید صاحب بنیادی جو اخلاقیات ہوتے ہیں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ صاحب کچھ خیر اور شر کے درمیان جو فرق ہے وہ سامنے بتا دیا جاتا ہے اور انسان سمجھتا بھی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں یونیورسل اخلاقیات, وہ تو ایک جدید آدمی ماڈرن آدمی جو ماڈرن اپروچ رکھتا ہے وہ تو اسے مان لیتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ, لیکن جو ایک اخلاقیہ جس کا اظہار دین کر رہا ہے اس کو مانتے ہوئے اسے دقت کیوں محسوس ہوتی ہے؟
میں میرے نزدیک دیکھیں اس کے دو وجوہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہم بنیادی اخلاقیات اور ان کی جو اپلیکیشن ہے اس میں فرق نہیں کرتے. یعنی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ ایک اخلاقی تصور کو جب دوسرے کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس کا ابلاغ کرتے ہیں تو اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے, لیکن ہم بعض اوقات اس اخلاقی تصور کے ساتھ اس کے انطباق کو بھی اس کی اپلیکیشن کو بھی شامل کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر حیا کو دیکھیے نا, آپ اسے دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں حیا کیا چیز ہے, لیکن حیا کے کچھ مظاہر ہیں جو ہماری تہذیب میں ایک خاص صورت اختیار کر چکے ہیں. تو موجودہ ذہن کا آدمی در حقیقت ان سے متواحش ہوتا ہے. آپ اگر اس کو پہلے بنیادی تصور کے بارے میں بیدار کر لیں, جب وہ متنبع ہو جائے تو پھر ان مظاہر پر اس سے گفتگو کرنا شروع کرے تو بڑی آسانی کے ساتھ ان کو سمجھنے لگ جاتا ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کچھ غلطی اس پہلو سے بھی ہوئی ہے کہ ایک لمبے عرصے ہے کیونکہ ہمارا ایک تہذیبی سانچہ بن گیا ہوا ہے تو ہم ان دو چیزوں کو الگ الگ نہیں کرتے. ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا کہ پہلے آدمی کے اندر اس کا شعور پیدا کیا جائے کہ یہ اخلاقی قدر ہے اور پھر یہ بتایا جائے کہ اس اخلاقی قدر کا ظہور اس معاشرے میں اس طریقے سے ہوا ہے, اس ثقافت میں اس طرح سے ہوا ہے, اس تہذیب میں اس طرح سے ہوا ہے. وہ جو ظہور کا پہلو ہے اس میں تو تبدیلی آ جا سکتی ہے. اس کو بدلا جا سکتا ہے،
یعنی اس کے انتباق کو، اس کے اطلاق
انتباق اور اطلاق کو بدلا
جا سکتا ہے. اچھا انتباق اور اطلاق کی بات، جبار شاکر صاحب یہاں پر ایک جدید آدمی کو ہم زیر بحث ہے، ہمارے جدید آدمی کی ضرورتیں وہ کیا ہیں، چاہتا کیا ہے، تشفی کیسے ہو اس کی؟ اچھا ظاہر ہے کہ تبدل تبدیل ہوتا رہتا ہے، زمانہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، جدید آدمی تبدیل ہوتا رہتا ہے. اچھا ایک جدید آدمی ہے پاکستان کا یا ایشیا کا جدید آدمی، ایک آدمی یورپ کا جدید آدمی ہے، دونوں کی ضرورتوں کے درمیان کیا اختلاف ہے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرورتیں تو یکسانیت رکھتی ہیں، اس لیے کہ جبلتیں یکساں ہوں تو ضرورتیں بھی یکساں ہوتی ہیں، البتہ ان کے مظاہر تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یہ زمانے کے اعتبار، زمان و مقام کے اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں. ابھی ایک بڑی بنیادی آیت جو ہمارے سامنے پڑھی گئی، فالحمہا فجورہا وتقواہا قد افلحہا من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ جو الہام ہے فجور اور تقویٰ کا، اس کے معنی یہ ہیں کہ جبلتوں کو اپنے اظہار کے لیے دونوں سطحیں میسر ہیں، ان دونوں سطحوں پر ایک انسان کس سطح کو اپنے لیے گوارا کرتا ہے. اب جنس کی اور بھوک کی اور نفرت کی اور محبت کی اور حسد کی اور انتقام کی، یہ سارا جو جبلی وجود ہے انسان کا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جدید انسان جو ہے، اسلام اور دین جو ہیں یا انبیاء علیہ السلام جو ہیں، وہ جبلتوں کو سبلمائز کرتے ہیں، ان کی سبسٹیٹیوشن نہیں کرتے ہیں. ہمارے ہاں کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جبلتیں ہیں اپنے اظہار کے لیے، وہ ایک سبسٹیٹیوٹ، ایک ایسا راستہ جو فطرت کو اجالنے کی بجائے فطرت کو گہرانے کا کام کر رہا ہے، خواہ وہ جنس کی شکل میں ہو. اب اسلام کا پورے کا پورا نظام جو تزکیہ کا ہے، اس کو آپ اندازہ لگائے تو وہ جبلتوں کے تک ایک پورا نظام موجود ہے.
بالکل ٹھیک.
میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آج ہمیں جبلتوں سے انکار کی بجائے ان جبلتوں کے اظہار کا جو مہذب ترین راستہ علم وحی نے ہمارے لیے وضع کیا ہے، اس کو اگر اختیار کیا جائے تو جدید انسان کو کچھ کھونا نہیں پڑتا، بلکہ اس کو ایک گمگشتہ متا جو ہے وہ اس کو مل جائے گی، اور اس کے جذبات کی جو ترفیع ہے یا اس کی جبلتوں کے جو تزکیہ کا نظام ہے، وہ اس کو ایک مہذب انسان کے طور پر ہمارے سامنے پیش کرے گا.
جبلتوں کا نظام جو ہے سرکار، وہ تو بالکل درست ہے، اور وہ اس کے لیے جدید آدمی ہو یا قدیم آدمی ہو، اس کی حاجت یہی ہے، اور حاجت روائی دین اس کی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، بنیادی سوال یہ ہے. ہمیں خواہش ہماری یہ ہوتی ہے، اور ہمارا اس پر بلکہ ایمان، راسخ ایمان ہے، کہ دین کے پاس تمام مسائل کا حل موجود ہے، اور دین میری ہر حاجت کو پورا کر رہا ہے. لیکن جہاں پر جدید آدمی، جدید اپروچ کی بات ہو رہی ہے، آپ جبلت کی بات کر رہے ہیں، جبلت تو انسان کی یکساں ہوتی ہے، یقیناً وہ پاکستان میں ہو یا باہر ہو. پاکستان کا رہنے والا یا مسلم دنیا کا رہنے والا جدید ذہن، وہ کن ضرورتوں کا اپنے سامنے رکھتا ہے؟
اصل میں ہوا یہ ہے کہ دین کی جو تشریحات ہمارے سامنے کی گئیں، نئی نسل کو دین کی اس تشریح کے حوالے سے مطمئن نہیں کیا جا سکا ہے.
یہ بات
ہماری علمی دنیا کا ایک بہت بڑا نقص رہا ہے کہ ہم نے دین کی تعبیرات کو اصل دین کے حوالے سے پیش کرنے کی بجائے اپنی ذہنی جو معاملات تھے اس کے ذریعے سے پیش کرنے کی کوشش کی. یہی وجہ ہے کہ بعض دینی تشریح اور تعبیر اس قسم کی ہے کہ جس میں دین اور دنیا کی ایک سیگریگیشن جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے، اس کو الگ الگ کر دیا. یوں نظر آتا ہے کہ دنیا کے معاملات اور دین کے معاملات شاید کوئی متفاوت حقیقتیں ہیں، حالانکہ ایسا موجود نہیں.
دین میں دنیا اور دین دونوں کو ایک نظر سے دیکھا گیا ہے.
اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک یونیفیکیشن کی ضرورت ہے کہ ایک انسان کی تہذیب اور تمدن کے جتنے دوائر ہیں ان سب کے اندر ایک ہم آہنگی ہو، اور وہ فکری ہم آہنگی یہ ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ اس کی معیشت کا ہو یا اس کے معاشرت کا ہو یا اس کے جذبات کا ہو یا معاملات کا ہو یا اس کی زندگی کے کسی پہلو کے ساتھ بھی وہ تعلق رکھنے والا ہو، اس میں اس کے عقیدے اور نظریے کا انعکاس جو ہے وہ پورے طور پر
نظر آئے.
ہم ایک تضاد کا شکار ہیں، اور جو نوجوان انسان یا نوجوان دنیا یا جدید آدمی جو ہے وہ اس تضاد کو ابھی تک حل نہیں کر سکا ہے کہ اس کی زندگی کی مادی ضرورتیں ایک طرف پکار رہی ہوتی ہیں، روحانی ضرورتوں کا دائرہ ایک طرف موجود ہے. ہمارے ہاں یہ فکر اسلام ہی کے اندر موجود تھی کہ مادی ضرورتوں کے اعتبار سے اور روحانی ضرورتوں کے اعتبار سے ایک امتزاج اس کے لیے پیش کیا جائے. جدید دنیا کا مجتہد وہی ہوگا جو روحانی اور مادی ضرورتوں کے امتزاج کو یکساں اہمیت کے ساتھ آگے پیش کرے.
یقیناً. اور یہاں پر وہ حدیث یاد آئی جبار شاکر صاحب کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ اسے اپنے زمانے کی بصیرت ہو. جاوید صاحب، اب یہ بات بہت اعلی بات سامنے آئی کہ وقت کی ضرورت جو ہوتی ہے، تمدن کے جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، معیشت کی بات کی، ثقافت کی بات کی، ان سے دین کو جوڑنا ہے، جو آج کے عہد کی بنیادی ضرورتیں ہیں نوجوان نسل کے سامنے یا سوچنے والے جدید آدمی کے سامنے، وہ چاہتا ہے اس سے دین ہم آہنگ ہو. ان ضرورتوں کا دین بھرپور انداز میں کیا اس کی رہنمائی، اس کی تشفی کر رہا ہے؟
اس میں پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین کا دائرہ کیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کے وجود میں جس طرح ہم نے جبلتوں کے پہلو سے اس کا ذکر کیا, ان کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے دائیات خود انسان کے اندر رکھے ہوئے ہیں. انسان کو عقل دی ہوئی ہے جس کے ذریعے سے وہ دنیا کے بہت سے مسائل کو حل کرتا ہے, اور بنیادی تصورات کو وہ سماجی علوم کے ذریعے سے کہیں پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے. دین کا بنیادی دائرہ کیا تھا؟ وہ آپ کا وہ روحانی اور اخلاقی وجود ہے جس کو وہ چاہتا ہے کہ ان جبلتوں پر غلبہ حاصل رہے. اس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے, اور اس مسئلے کے بارے میں دین کے پاس پوری ہدایت. اصلی سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس وجود کا شعور اپنے مخاطب کو بخش دیا ہے؟ یعنی ہمارا جو مخاطب ہے کیا واقعی میں اس بات کو سمجھنے لگ گیا ہے کہ ان جبلتوں کی تسکین کے لیے جو علوم وجود میں آ رہے ہیں, جو کوششیں ہو رہی ہیں, جو جدوجہد ہو رہی ہے, ان کے اندر اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ اس کے اخلاقی وجود کی نشو نما بھی ہے.
بالکل ٹھیک ہے, اس پر چلیں گے آگے ہم, اور یہی گفتگو رہے گی آگے. اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک بریک, آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین حضرات, پروگرام آغاز رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج کا موضوع آغاز رمضان اسپیشل میں اسلام اور ماڈرن آدمی. اس موضوع پر گفتگو ہم کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز علماء کرام سے. تشریف فرما ہے محترم جاوید احمد غامدی صاحب, تشریف لاہور سے, اور تشریف فرما ہے محترم پروفیسر عبدالجبار شاکر صاحب, تشریف لائے اسلام آباد سے. جاوید صاحب, جو گفتگو ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے قبل, بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا دین کا ایک دائرہ ہوتا ہے. سوال آپ کی خدمت میں نے یہ پیش کیا تھا کہ صاحب آج کے جدید آدمی کی, یعنی 21ویں صدی میں ہم رہ رہے ہیں, تو جدید آدمی کا درد فکر, اس کا سوچنے کا انداز, سمجھنے کا انداز, چیزوں کو جانچنے کا انداز تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور ہو گیا ہے. آج کے جدید آدمی کی ضرورتیں کیا ہیں؟
یہ میں آپ سے یس کر رہا تھا کہ جدید آدمی وہی اخلاقی وجود رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ودیت کر رکھا ہوا ہے. وہ اس سے کوئی مختلف شخصیت نہیں ہے. مسئلہ اس کے ساتھ کیا پیدا ہوا ہے؟ مسئلہ اس کے ساتھ یہ پیدا ہوا ہے کہ ایک تو ایک لمبے عرصے کی جو کشمکش ہوئی ہے مذہب اور سائنس کے مابین, یہ مغرب میں ہوئی, ہمارے یہاں نہیں ہوئی, اس کی تلخ یادیں اس کے ذہن میں ہیں. وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ دنیا کو جب یہ سب کچھ مل رہا تھا تو اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ اس کے راستے میں مذہبی تھا. اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس موقع پر سائنسدانوں کو اس طرح تعذیب کا شکار ہونا پڑا ہے, ایسے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ہے, ان کو قتل تک کر دینے کی نوبت آ گئی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے ذہن کو پراگنڈا کرتی ہے, منتشر کرتی ہے, اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ دنیا میں تو یہ سب کچھ حاصل ہو گیا, دنیا نے کیا کیا انکشافات اپنے لیے کر لیے, کیا کیا ایجادات اپنے لیے کر لی, اور یہ مذہب اس کے راستے میں رکاوٹ تھا. دوسری چیز جو اس کو مسئلہ بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کا ایک مخصوص فکری ڈھانچہ ہے. ظاہر ہے کہ یہ اپنے زمانے کے تمدن کے تقاضوں کے لحاظ سے بنا ہے, اس کو انسانوں نے بنایا ہے. جب ہم مذہب کو پیش کرتے ہیں تو دین کی اصل تعلیمات کو اور اس فکری ڈھانچے کو الگ کر کے پیش نہیں کرتے, اس سے اس کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں, اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بالکل اسی طرح کا رویہ ہے جیسے کہ اس کلیسا کی طرف سے پیش آتا تھا, وہی مسجد کے امام کی طرف سے پیش آ جاتا ہے. یہ بھی مجھے تاریکی کی طرف لے جانا چاہتا ہے, یہ بھی مجھے جہالت کی طرف لے جانا چاہتا ہے, یہ بھی میرے اوپر کوئی ایسی قدغنے اور پابندی عائد کرنا چاہتا ہے کہ جو میرے لیے موضوع نہیں ہے اور شاید میرا راستہ روکنے والی ہے.
لیکن فرق صرف والد صاحب شاید یہ ہے کہ اس جو آپ مثال دے رہے ہیں اس میں اور اسلام میں, کہ وہاں پر کلیسا کے پاس جوابات نہیں تھے, ہمارے پاس جوابات ہیں. وہاں پر شریعت نہیں تھی, یہاں پر شریعت ہے. وہ انہوں نے مذہب کو الگ کر دیا دنیا سے, ہم مذہب کو دنیا سے الگ نہیں کر سکتے. یہ فرق ہے بنیادی,
یہ فرق تو یقیناً ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس جوابات ہیں لیکن کیا ہم دے سکیں؟ ہمارے پاس شریعت ہے لیکن کیا اس شریعت کا روشن چہرہ ہم دکھا سکیں؟ ہمارے پاس اللہ کا دین ہے اور اس دین کی تعلیمات ہیں, کیا اس طرح سے ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں جیسا کہ پیش کرنا چاہیے,
جس سے جدید آدمی مطمئن
ہو جاتا؟
آج کا وہ لڑکا یا وہ لڑکی جو جینس پہنی ہوئی ہے اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, وہ آئی ٹی کی ایکسپرٹ ہے, یا وہ لڑکا جو اے لیولز کر کے آیا, اسے ماسٹرز کیا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ صاحب اس کے دل میں دین سے محبت ہے, اس کے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ روشن ہے, وہ چاہتے ہیں دین کی خدمت کرے, لیکن کبھی کبھی اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ آج کے جدید دور میں مجھے میرے مسائل کا حل نہیں مل رہا, اور شاید نعوذ باللہ دین اس لائق نہیں رہا کہ وہ مجھے مطمئن کر سکے. تو آپ کی بات سے ایک بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ یقیناً شریعت موجود ہے, دین میں اتنا پوٹینشیل ہے, لیکن جو دین کو پیش کر رہا ہے اس میں اتنا پوٹینشیل نہیں کہ وہ آج کے نوجوان لڑکے یا لڑکی کو مطمئن کر سکے,
اس کے ساتھ صحیح طریقے سے مخاطب ہو سکے, اس کی زبان میں اس سے ابلاغ کر سکے, وہ جو سوالات اس کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں ان کا کوئی ان کو واضح جواب دے سکے, اس کی صلاحیت کم لوگوں میں رہ گئی. اور جس طریقے سے دین کو خاص طور پر پچھلے 200 سال میں ہم نے پیش کی ہیں، کیونکہ اصل چیلنج بھی اس میں درپیش ہوا ہے اس میں بڑے مسائل ہیں. آپ ان مسائل کو زیر بحث لائیں گے تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ ایک ایک قدم پر اس طرح کے مسائل ہیں کہ اس میں اگر جدید ذہن متواہش ہو کے کھڑا ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی شکایت ہمیں نہیں ہونی چاہیے،
کوئی شکایت ہمیں نہیں ہونی چاہیے. وہ اپنے طور پر نوجوان نسل بالکل درست سوچ رہی ہے کہ صاحب ہمیں تو جوابات نہیں مل رہے. اچھا یہاں پر ایک بات کے سوالات ذہن میں اٹھ رہے ہیں، اشکالات ذہن میں آ رہے ہیں. غامدی صاحب نے فرمایا جبار شاگر صاحب کہ وہ جو نوجوان نسل میں یا نوجوان نسل نہ ہو لیکن اسلام سے محبت کرنے والا کوئی بھی مسلمان، جدید مسلمان، اس کے ذہن میں کیا کیا اشکالات اٹھ رہے ہیں، کیا کیا ابہام ہیں، ذہن کن مسائل سے دوچار ہے؟
جدید انسان کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے جسے جاوید صاحب نے ابھی فرمایا بھی کہ وہ مذہب کو اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو دو مختلف میدانوں کے اندر منقسم پاتا ہے. حالانکہ اسلام کا صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ اس کا استدلال اور اس کا مزاج صدیوں یہ رہا ہے کہ اس نے دین کو اور دنیا کے احوال کو ایک امتزاج کے ساتھ آگے لے جانے کی کوشش کی ہے. گزشتہ دو تین صدیوں کے اندر یہ جو علم کے اندر سنویت کا ایک اصول جو تھا یہ خود عالم اسلام کے اندر بھی مرتب ہوا. اب ایک جدید نوجوان جو جدید علوم اور فنون کے ساتھ بارآور ہے اس کے سامنے ایک بڑا تحیر ہے کہ وہ دین جو ہے اس کی دنیاوی زندگی کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے. نہ ہمارے پاس وہ لینگویج موجود ہے، نہ وہ محاورہ موجود ہے، نہ وہ اسلوب موجود ہے کہ جو اس سنویت کو یا اس خلیج کو وہ ختم کرنے کا کوشش کرے. نتیجہ یہ ہے کہ اب جدید نوجوان ایک تو اپنے مقصد وجود سے بھی بے خبر ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات میں اصل کام یہ ہے کہ تحقیق اور تفتیش کی دنیا کے اندر میں اس کو کتنا آگے لے جا سکتا ہوں، اپنی زندگی کے آرام اور تعیشات کے اندر میں کتنا اضافہ کر سکتا ہوں، اپنا بینک بیلنس اور اپنی زندگی کی کمفرٹس میں کتنی زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتا ہوں. جب زندگی کا منتہا مادیت کے علوم اور اس سے حاصل ہونے والے ثمرات ہوں گے تو یقیناً وہ اپنی کامیابی اسی دنیا میں سمجھے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم کا یہی وہ کرائسس اور بحران ہے جس سے آج جدید انسان کو نکلنے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام تر مادی عروج اور ترقی کا جو عمل اس کے سامنے موجود ہے اس کے اندر وہ اپنے مقصد وجود کو یا مقصد آفرینش کو بھول گیا اور نتیجتاً اسے اپنے مقام کا وہ عرفان بھی نہیں ہے کہ اس کائنات کے اندر ایک انسان کی حیثیت سے جو تکریم اور جو شرف و مجد اس کو حاصل ہے، جو اس کو کائنات کے اندر خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کی جو صلاحیتیں. اب یہ سارا
صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان نوجوان کو، جدید ماڈرن نوجوان کو سب سے پہلے اپنا انداز فکر تبدیل کرنا ہوگا؟
یہ یقینی بات ہے، لیکن وہ انداز فکر تبدیل کرنے کے کچھ اسباب اور لوازم ہیں جو ہم فراہم نہیں کر رہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو دینی ادارے ہیں یا جو ہمارا دین کے حوالے سے جتنی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ناکام ہیں اس حوالے سے کہ وہ اسے یہ باور نہیں کرا سکے ہیں کہ یہ دین ان کے سارے وہ سوالات جو جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہمارے سامنے موجود ہے. میں ذرا صاف انداز میں اور طرح سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ایک دین کے مصادر اصلی ہیں جس کو ہم فقہ الاحکام کہتے ہیں، وہ قیامت تک کبھی تبدیل نہیں ہوں گے. لیکن
5:45 PM دس ٹائم چیک از برٹ یو بائی
امید رکھنا ہے اس وقت سے نمٹنا ہے
کا اطمینان اسے نہیں دلا سکا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس عہد کا جو ڈائلاگ ہے، یہ جو فقہ الواقع ہے، انوائرمنٹ کے اندر جو معاشی، معاشرتی، سائنسی، علمی تبدیلیاں ہیں، وہ تبدیلیاں اسلام سے متصادم نہیں ہیں، لیکن ہم ان کے اندر وہ نقطہ اطمینان پیدا نہیں کر سکتے.
بڑا فرمایا آپ نے، لیکن آپ کی تمام ذمہ داریاں جو متعین کر رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، وہ متعین کر رہے ہیں علماء اکرام پر یا دانش پر. میری بات، میرا سوال یہ ہے کہ یہ بالکل باتیں آپ کی بجا ہیں، وزنی ہیں، یہ ایک ایک بات بہت اہم ہے، لیکن میرا سوال آپ سے یہ تھا قبلہ کعبہ کہ اس وقت نوجوان ذہنوں میں اشکال کیا ہیں. آپ نے فرمایا کہ جس انداز، جس کو وہ مینز سمجھ رہے ہیں، جو مینز ہیں ان کے، انہیں وہ اینڈ سمجھ رہے ہیں، یہ وہ اینڈ نہیں ہے. یہ بات بہت اچھی آپ نے فرمائی. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا جو انداز فکر ہے نوجوانوں کا، جو مسلمان ماڈرن جدید ذہن رکھنے والے نوجوان ہیں، ان کو اپنا انداز فکر چینج کرنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، چینج تو کرنا چاہیے لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی اور مذہب کے درمیان جو ہم آہنگی ہے اس کو بھی رکھنا چاہیے ذہن میں. تو کیا ہم پورا نظام فکر تبدیل کرنے کے بعد اگر یہ بات اٹھاتے ہیں تو پھر سوالات ہی تبدیل ہو جاتے ہیں؟ آج کا نوجوان اپنے عہد سے جڑنا چاہتا ہے، دین کو اپنے ہمراہ لے کر داخل ہونا چاہتا ہے اس اقلیم مذہب میں، تو وہ کیسے داخل ہو، عہد سے کیسے جڑے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ جدید نوجوان کو مذہب سے یعنی اس پر یوں مسلط کرنے کی بجائے یہ بات بڑی ضروری ہے کہ اسے یہ بتایا جائے کہ اس کائنات کے اندر ایک وحدت فکر ہے
جی
جس ٹیکنالوجی کو دنیا کو وہ لے کر یہ ساری ٹیکنالوجی اور یہ عالم مادیات کا پورا نظام جو ہے اسی اللہ کا پیدا کردہ ہے جس اللہ تعالی نے یہ روحانی نظام یا پیغام جو ہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے عطا کیا ہے یہ دو متضاد چیزیں نہیں ہے یکساں چیزیں ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ اس جدید دنیا کے اندر ایک ایسی صورتحال سنویت کی پیدا ہو گئی کہ ہم اس وحدت فکر و عمل کو برقرار رکھنے کے اندر ناکام ہوئے اور جدید انسان کی یہ
ہم سے مراد کون ناکام ہوئے
پورا اہل علم کا طبقہ
پورا اہل علم
ہمارے ادارے بھی ہمارے افراد بھی ہمارے رجال بھی ہمارے علماء بھی ہمارے مفکرین بھی وہ یہ اس ضرورت کو تو محسوس کرتے تھے لیکن وہ تطبیق پیدا نہیں کر سکے جو اس
ڈاکٹر صاحب اور یعنی کہ انہوں نے واسطہ کیا آرگومنٹیشن نہیں کی یہ بنیادی ایک استدلال وضع نہیں کیا دلائل نہیں دیے گفتگو مدلل ہونی چاہیے وہی بات کہ لاجواب نہ کریں قائل کریں اس وقت ایک کال لے لیتے ہیں السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
جناب والا
میں سعودیہ سے اسناد درج کر رہا ہوں
جناب فرمائیے
آپ کے موضوع سے عرض ہے سر کہ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا بشمول اسلامی دنیا جو صاحب اختیار با اختیار طبقہ ہے وہ اس بات پہ کمر بستا ہے کہ ایک انسانی ذہن کو کنفیوز کیا جائے
جی
اور اس میں ہمارے علماء دین بھی جو مکمل سچ عوام الناس کے سامنے نہیں لاتے وہ اپنے وقتی مسلطوں کے تحت ضرورتوں کے تحت آدھا سچ عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں اب آپ دیکھ لیں میں زیادہ اس کو ہلکا کھولنا نہیں چاہتا صرف پاکستان کے تناظر میں بات کروں گا کہ جب آپ کا ایک سائد اختیار تک کا یہ انعارہ دیتا ہے کہ پاکستان فرسٹ تو کیا چاہتا ہے کہ آپ کی ذات پہ پاکستان کی فوقیت ہے یا آپ کے سارے عوامل چاہے اس میں آپ مسلمان ہیں آپ
صاحب بالکل ٹھیک ہے یہ تو آپ کے کمنٹس ہیں آپ کا سوال ہمارے علماء کرام سے
ان پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے مکمل سچ بیان کریں یا نہیں کریں لیکن میں نے دیکھا ہے یہ بار بار نامکمل بات آتا سچ بولتے جس طرح آپ کرنے کا ایک حصہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک آپ محمد رسول اللہ صاحب
پیدا فرمایا
جب تک یہ مکمل سچ یہ علماء دین بیان نہیں کریں گے ینگ جنریشن جن لوگوں کا دین سے براہ نام تعلق ہے وہ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے
بالکل بدا فرمایا تھینک یو ویری مچ اور یہ بات بالکل گفتگو میں جو بات آ رہی ہے کہ یہ دین کو کے ذریعے مسلمانوں کو جدید ذہنوں پہ قدیم ذہنوں کو بھی مطمئن کرنے کی ضرورت ہے اور علماء کرام کا جو رول ہے ڈاکٹر غامدی صاحب وہ رول کسی میں پوشیدہ نہیں ہے ماضی میں ہمارا بہت ہی ایک زرخیز ورثہ رہا ہے اور علماء کرام کے تعلق سے حدیث ہی کہتی ہے کہ میری امت کے علماء وارثان علوم نبوی ہیں میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہیں تو ہمارے پاس جو علماء کرام موجود ہیں دین کے پاس تمام تر حل موجود ہیں لیکن کیا دین پیش کرنے والوں کے پاس وہ حل موجود ہیں کیا نوجوان نسل کو مطمئن کر رہے ہیں یہی سوال حسنان صاحب کا کرنا چاہتا ہوں اس طرح سے گفتگو آپ فرمائیے
لیکن بات یہ ہے کہ ہم کچھ تھوڑا سا فلسفیانہ مباحث میں زیادہ چلے گئے کچھ حقیقت کے قریب آ جائیں
جی
جدید ذہن کے مسئلے کو پہلے دیکھ لیں پھر دیکھیے کہ علماء اس کا کیا حل اس کو پیش کر سکتے ہیں
وہ سوال تھا کہ اشکالات جدید ذہن میں کیا
بڑا مسئلہ اس کا یہ ہے کہ جدید تہذیب میں جو بنیادی قدر ہے وہ آزادی کی قدر ہے یعنی اگر آپ مغربی تہذیب کو ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ہاں بنیادی قدر کی حیثیت آزادی ہے جس طرح اگر کبھی مشرقی تہذیب کو یا ہماری تہذیب کو آپ دو لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو اس کی بنیادی قدر جو ہے وہ حیا اور حفظ مراتب ہے تو جو بنیادی قدر ہوتی ہے وہ اصل میں پورے آپ کے نظام فکر پر اثر انداز ہو جاتی ہے اب موجودہ زمانہ کا جو نوجوان ہے وہ جو دیکھتا ہے کہ اس کو وہی آزادی چاہیے فکر کی آزادی عمل کی آزادی معاملات کی آزادی تعلقات کی آزادی روابط کی آزادی جو مغربی معاشرے میں اس کے سامنے رکھی ہے جس میں کوئی آپ کے عالم کے پاس آتا ہے تو وہ اس کو کچھ پابندیاں بتاتا ہے اس کی جبلتوں کے بارے میں اس کو توجہ دلاتا ہے کہ ان کو ان حدود کے اندر رہنا چاہیے اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ در حقیقت بہت بڑی نعمت ہے میری آزادی کی جو مجھ سے چھین رہے ہیں اچھا پھر اسی طریقے سے جو زندگی کے لوازم ہیں یعنی ظاہر بات ہے کہ اسلام نے جو انسان کے درمیان ایک توازن پیدا کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس کے اخلاقی وجود اور اس کے حیوانی وجود کے مابین ایک حسن پیدا کر دیا جائے اس کو ملا کر وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے حیوانی وجود کے تقاضے اور اخلاقی وجود کے تقاضے جیسے کہ بیان کیے جا رہے ہیں ان کے مابین بہت مشرقین واقع ہو گیا ہے جو عالم اس سے گفتگو کر رہا ہے وہ میں اس کی زبان سمجھتا ہے نہ اس کے ذہن کو سمجھتا ہے نہ اس کے ذہنی پس منظر سے پورے طریقے سے واقف ہے. وہ آج سے کچھ 700-800 سال پہلے کی زبان میں انہیں اس طرح میں اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے
اور عہد سے واقف ہے
اور وہ اپنے عہد سے واقف نہیں ہے. اسے معلوم نہیں کہ اس نوجوان کے اصل مسئلے کیا. اچھا پھر ایک لمبا عرصہ جب کسی مذہب پر گزر جاتا ہے تو ہوتا ہے کہ اس کی حقیقتیں نگاہوں سے اجل ہو چکی ہوتی ہیں اور ثقافتی مظاہر غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکے ہوتے ہیں. لہٰذا وہ نوجوان جب مسجد میں جاتا ہے تو اس کے سامنے وہ بات نہیں آتی جو قرآن نے بیان کی ہے کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے, ایمان کیا ہے, ایمان کے دلائل کیا ہے, یہ نماز کیا ہے, نماز کیوں پڑھی جائے, روزہ کیوں رکھا جائے, عبادات کی اہمیت کیا ہے, عبادات کو پیغمبر نے یہ درجہ کیوں دیا ہے, قرآن نے یہ درجہ کیوں دیا ہے, یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا ظہور ہمارے معاملات پہ کس طرح ہونا چاہیے, اخلاقی وجود ہمارا کیا تقاضے کرتا ہے, حقوق و عباد کے کیا مسئلے ہیں, یہ زیر بحث نہیں آتے. اس کے سامنے کیا چیزیں آتی ہیں؟ ٹکڑوں سے اونچی شلوار, داڑھی کی ایک خاص مقدار, ایک خاص وضع قطع, ایک مخصوص ثقافتی اظہار, یہ چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں یہ تو مجھے موجودہ زمانے سے بالکل الگ کر دیں گی اور اس طریقے سے میں شاید کسی قرون وسطی کے کسی زمانے میں چلا جاؤں گا جس میں مجھے یہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک یہ بڑا مسئلہ ہے جو اس کے ذہن میں رکاوٹ کا باعث
بہت اہم بات بہت اہم بات.
پھر اس سے مزید آگے بڑھ کے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو سماجی ڈھانچہ ہے موجودہ سماجی علوم نے معیشت اور سیاست میں غیر معمولی حد تک منظم کر کے پیش کر دیا ہے. اب آپ اس کے سامنے جاتے ہیں اور آدمی کہتے ہیں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. مکمل ضابطہ حیات کی بات کرتے ہی وہ آپ سے جب پوچھتا ہے کہ اچھا یہ جو زندگی کے سارے مسائل ہیں ان کے بارے میں آپ کے پاس جو ضابطہ حیات ہے اس میں کیا بات کہی گئی ہے, تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہی پارلیمانی نظام, وہی صدارتی نظام, وہی معاشی نظام, وہی معاشی ادارے ہیں جن کے بارے میں آپ بھی گفتگو کر رہے ہیں. ایسے دو چار کچھ اخلاقی نصیحتیں کرنے کے بعد آپ فارغ ہو جاتے ہیں. تو یہ نظام حیات کے تصور میں بھی اس کے ذہن میں ہزاروں سوالات پیدا کر دیے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے جو مجھے پیش کی جا رہی ہے. اسی طرح سے ایک اور بڑا حادثہ یہ ہوا ہے کہ جو مذہبی تقریریں اس نے سنی ہے, مذہبی گفتگویں اس نے سنی ہے, یہ اصل میں اس کے جذبات کو تو کسی حد تک اپیل کرتی ہے لیکن اس کے عقلی سوالات کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ مذاکروں میں, مجالس میں بڑے اطمینان کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھیے یہ جو عقل ہے اس کا تعلق دنیا کے معاملات سے ہے. دین تو آپ سے ایمان بالغیب کا تقاضا کرتا ہے, آپ کو ایمان بالغیب کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کو بے سوچے سمجھے بس ان چیزوں کو مان لینا چاہیے. یہ تو مان لینے کی چیزیں ہیں, بلکہ ایک بڑے مفکر نے آپ ہی کے ایک پروگرام میں یہ فرمایا کہ بھائی بات یہ کہ ایمان کو موضوع بحث کیوں بنایا جائے عقل کی سطح کے اوپر. ایک آدمی چھپڑی کو خدا ماننا چاہتا ہے تو مان لے گا, ہم اس کا کیا کر لیں گے. تو یہ صورتحال ہے جس صورتحال کی وجہ سے ایک جدید ذہن آپ کا سخت اضطراب کے اندر مبتلا ہے. یعنی اسے معلوم نہیں ہوتا کہ کیا بات اس کو کرنی ہے, کیا بات اس کو سمجھنی ہے اور جدید دنیا میں اور ان مذہبی تصورات میں کیسے ہم آہنگی پیدا کرنی ہے. لیکن میں اور شاکر صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں نا وہ اصل اسلام کے حوالے سے کر رہے ہیں,
ٹھیک ہے.
اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ہماری گفتگو سنے گا فلسفے کی سطح پر کہ اسلام نے دین و دنیا میں ہم آہنگی پیدا کر دی ہے, حوانی وجود کے تقاضے بھی پورے کیے, اپنی وجود کے تقاضے
بنیادی گفتگو کی,
جیسے ہی اس بنیادی گفتگو کے بعد عمل کی دنیا سے متعلق ہوتا ہے کچھ سمجھ مل جاتا ہے.
اپنے ماحول پر اسے ہم اطلاق کر رہے ہیں اور پھر جیسے آپ نے بات فرمائی اسی پر ہم آگے چلیں گے. لیکن ایک کال اس وقت ہے ہمارے پاس. جی السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
علیق صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک,
بہت شکریہ,
بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا,
بہت شکریہ.
تو اس میں آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے علماء کو کال کیا.
جی سر سوال کیا ہے آپ کا؟
عبد الجبار صاحب جو آپ کے پاس ہیں.
جی
سوال میرا یہ امر منکم جو ہے
اس سے کیا مراد ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور جو صاحبہ نے امر ان کی اطاعت کرو, اس سے کیا مراد ہے؟ لیکن اس کا جواب دیں گے بریک سے آنے کے بعد. ویلکم بیک خواتین حضرات, آغاز رمضان اسپیشل میں انیق احمد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. خواتین حضرات آغاز رمضان اسپیشل میں ہم بات کر رہے ہیں آج اسلام اور ماڈرن آدمی کے موضوع پر. خواتین حضرات تشریف فرمائے محترم جاوید احمد غامدی صاحب اور محترم پروفیسر عبدالجبار شاکر صاحب. بریک پر جانے سے قبل ہمارے ایک بھائی کا سوال آیا تھا, ہم وہ چاہتے ہیں کہ پہلے اس سوال کا جواب اپنے علماء کرام سے لیں پھر اس پروگرام کو آگے بڑھائیں. سوال یہ تھا عبدالجبار شاکر صاحب, آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, اس میں اولی الامر سے کیا مراد ہے؟
اسلامی ریاست جو ہے اس کا میکانزم جو ہے ظاہر ہے کہ اس کو چلانے کے لیے ایک پوری مشینری کی ضرورت ہوتی ہے. اولی الامر سے مراد ایک اسلامی ریاست کے وہ تمام تر ادارے جن کی ناگزیر ضرورت ہے، خواب و معاشی سطح پہ ہیں، عدالتی سطح پہ ہیں، عسکری سطح پہ ہیں، سماجی سطح پہ ہیں، ان سارے اداروں کو چلانے والی جو بنیادی مشینری ہے وہ اولی الامر کے اندر وہ شامل ہوگی. اس میں علمی اور تہذیبی اور ثقافتی دائروں کے سربراہان بھی شامل ہوں گے. اس اعتبار سے یہ اولی الامر کا لفظ جو ہے اس میں اتیو کا جو ہے وہ فعل شامل نہیں ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اولی الامر جو ہیں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نمونہ ہوں تو پھر ان کی اطاعت بھی جو ہے وہ ناگزیر ہو جائے گی، اور پھر سما و اطاعت کا نظام اور ایک ریاست کے اندر جس قسم کے رعایا اور حکمرانوں کے درمیان تعلقات کا زاویہ ہونا چاہیے اس میں اولی الامر ایک بنیادی درجہ رکھتے ہیں. اب انبیاء علیہ السلام کے بعد اسلامی ریاست کا وجود جو ہے اس میں سما و اطاعت کا زاویہ جو ہے وہ صرف اولی الامر لوگوں کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے، اور وہ دراصل نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں اسی اتباع کی اور انہی قوانین کی اور اسی نظریے کی جو کہ شریعت کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اس اعتبار سے یہ اولی الامر کی اطاعت نہیں ہے بلکہ بالواسطہ یہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر، یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، سوال تو کچھ اور یہی تھا جو آپ نے جواب دے دیا، کہ اگر اولی الامر رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا تو کیا اس کی اطاعت مسلمانوں پر واجب ہے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہرگز موجود نہیں ہے، اور یہ خروج کا مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے ہاں عالمیہ یہی ہے کہ اسلام کا جو پروگریسو تھاٹ ہے وہ ہماری سٹیٹ کے اندر اس وقت وہ کارفرما دکھائی نہیں دیتا ہے، اور جدید انسان کا یہ جدید مسلمان کا یہی المیہ ہے کہ کتابوں کے اندر اور بعض و تذکیر کے اندر وہ ایک سوسائٹی اور سٹیٹ کا ایک خاص نقشہ محسوس کرتا ہے، اور یہ ماضی کے اوراق کے اندر لکھا ہوا وہ موجود ہے، لیکن عملاً اس کے مطابق نہ ریاست موجود ہے نہ اس کے ادارے موجود ہیں.
لیکن پھر بھی اولی الامر کی اطاعت واجب ہے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اولی الامر جو ہے اگر اس کی کمٹمنٹ دستوری اور آئینی اعتبار سے کتاب و سنت کے ان پہلے دونوں دوائر کے ساتھ موجود ہے تو اس کی اطاعت واجب ہے، وگرنہ وہ اطاعت واجب نہیں.
غالب صاحب کیا فرماتے ہیں
آپ؟ دیکھیے اولی الامر کا مطلب ہے ارباب اہل وقت، یعنی معاشرے پہ جو لوگ چلا رہے ہیں وہ ارباب اہل وقت کہلاتے ہیں. ہمارے ہاں اسی کو قرآن مجید نے اولی الامر سے تعبیر کیا ہے. اولی الامر کی اطاعت کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، میرے نزدیک اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ جب سوسائٹی میں ایک نظم قائم ہوگا تو اس میں جو قانون بھی بنایا جائے گا لوگوں کو اس کی پیروی کرنی چاہیے. میرے نزدیک تو جب آپ سرخ بتی پر گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو نظم کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جو نظم بنا دیا گیا ہے آپ اس کی اطاعت کیجیے. ہمیں اس میں دو اصول دیے گئے ہیں. ایک اصول یہ دیا گیا کہ لا اطاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کوئی حکم ہم کو دیا جائے گا تو ہم نہیں مانیں گے، ورنہ عام حالات میں جو احکام دیے جاتے ہیں وہ انسانوں کی مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں، ان کی پیروی کیوں نہ کی جائے. یعنی فرض کر لیجیے کہ ہمارے ارباب اللہ کے دین کی پیروی نہیں کر رہے تو کیا اس کے بعد ہم صرف بتی پر گاڑی کھڑی کرنا بند کر دیں گے؟
یقیناً مثال بہت غلطی دی. لیکن جو جبار ٹھاکر صاحب فرما رہے ہیں نا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، لیکن اولی الامر سے پہلے اطیع او کا لفظ نہیں ہے، یعنی اولی الامر کی اطاعت اس صورت میں واجب ہے کہ جب وہ رسول کی اطاعت کر رہا ہو اور اللہ کی اطاعت کر رہا ہو. اطیع اللہ و اطیع الرسول اولی الامر منکم، تو صرف بتی پر رکنا تو ہو گئی بات، لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ اولی الامر جو آپ نے فرمایا صاحبان حلوق، اچھا ایک اور مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ صاحب علماء کرام ہیں وہ بھی اولی الامر میں آتے ہیں، لیکن وہ علماء کرام یا صاحبان حلوق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام بھی سمجھتے ہیں کہ وہ نہ رسول کی اطاعت کر رہے ہیں نہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، تب کیا مسلمانوں پر ان کے احکامات پر لبیک کہنا واجب ہوگا؟
میں اسی کا جواب دے رہا تھا جی کہ دو اصول ہم کو بتائے گئے ہیں. ایک کا میں نے ذکر کر دیا تھا کہ لا اطاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کوئی حکم دے گا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی حکم کی پیروی کی نہیں جا سکتی. دوسرا اصول ہم کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ جب تک وہ نماز کا اہتمام کر رہے ہیں اور عمومی طور پر اللہ کے دین کی برتری کو تسلیم کیے ہوئے ہیں اس وقت تک تم کو ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنی،
اور ان کی اطاعت کرنی ہے،
اور اس وقت تک ان کی اطاعت
کرنی ہے. بغاوت تو دور کا معاملہ ہے، یعنی اطاعت کرنی ہے.
جی ظاہر بات ہے.
ایک کال لیتے ہیں اس وقت. السلام علیکم.
انیک صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
انیک صاحب میں آپ کو پہلے سب سے پہلے مبارک دے دوں آپ کو ان علماء کو جو بہت اچھی بات کر رہے ہیں. میرا سوال جو ہے کافی دنوں کے بعد کال مجھے ملی ہے.
جی
میرا سوال جو ہے کہ میں ایک سید فیملی سے طلب رکھتا ہوں، غازی حسین شاہ نام ہے میرا اور ریاض سے بول رہا ہوں میں.
جی
سوال یہ ہے میرا کہ میں کیا زکات اپنی رشتے داروں کو جو غریب ہیں دے سکتا ہوں یا نہیں؟ کیونکہ آج تک میں باہر ہی زکات دے رہا ہوں. جو مستحق میرے رشتے دار سید غریب ہیں کیا ان کو دے سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ سوال.
سید ہیں
جی،
رشتے دار غریب ہیں
جی،
آپ زکات دے سکتے ہیں یا نہیں؟
جی
جواب دیتے ہیں غالب صاحب.
شکریہ
جی غالب صاحب.
عام طور پر ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ سادات کو زکات نہیں دی جا سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کے خاندان کے لوگوں نے زکوٰۃ کے روپے میں سے کوئی چیز لینا چاہی تو آپ نے اس سے روک دیا. تو عام طور پر یہی بات ہمارے یہاں سمجھی جاتی ہے. میری تحقیق اس معاملے میں ذرا مختلف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال فی میں آپ کے اجزاء اقربا کا حصہ مقرر کر دیا گیا تھا, اور کیونکہ اس میں سے وہ اپنا حصہ وصول کر لیتے تھے, اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر اپنے خاندان کے لوگوں کو مزید زکوٰۃ کے اموال میں سے کچھ لینے سے روک دیا. تو چنانچہ اب اس حکم کے اطلاق کی کوئی وجہ نہیں ہے. اس معاملے میں لوگوں کو آزادی ہے, وہ جس کو چاہے زکات دے دیں. اب غریب اور مسکین دیکھا جائے گا, ضرورت مند دیکھا جائے گا. تاہم یہ میرا نقطہ نظر ہے. عام علماء ہمارے یہی سمجھتے ہیں کہ سادات کو بالخصوص بنی ہاشم کے لوگوں کو زکات نہیں دی جا سکتی.
آپ کا کیا موقف ہے؟ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جاوید صاحب کی یہ توضیح ان خصوصی حالات کے اندر کہ جبکہ جو ذرائع آمدنی تھے اسلامی ریاست کے اس کے اندر کچھ خاص اموال میں سے سادات بنی ہاشم کو ان کا حصہ مل رہا تھا تو دوسرے حصے کی ضرورت نہیں تھی. اب جبکہ وہ صورتحال برقرار نہیں رہی ہے تو ان کو کسی محرومی کی وجہ سے اس زکات سے محروم رکھنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف کی روح کے منافی ہوگا. تمام تر سادات خواہ وہ کسی بھی قبائل سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں, ان کی مجبوری اور ان کی معاشی مجبوری کی صورت میں ان کو زکات دی جانا چاہیے.
زکات دی جانی چاہیے, اس میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں
ہے.
ٹھیک ہے, ظاہر صاحب آ جاتے ہیں اپنے اسی موضوع کی جانب جس پر گفتگو ہو رہی ہے. جدید نوجوان نسل اور اسلام, جدید ذہن اور اسلام, یہ موضوع گفتگو میں آ رہا ہے مسلسل گھنٹے بھر سے. جابر گاندھی صاحب, سیاسی نظام ہوتا ہے, سیاسی مسائل ہوتے ہیں, معاشی نظام ہوتا ہے, تہذیبی نظام ہوتا ہے, ثقافتی نظام ہوتا ہے, یہ تمام چیزیں نوجوان نسل میں اور جدید ذہن میں جگہ بناتی ہیں. محسوس ہونے کی ہوتا ہے کہ ان کا ایک تصادم ہو رہا ہے دین کے ساتھ. ان مسائل کو نوجوان اور جدید ذہن کس طرح اوورکم کرے؟
دیکھیے, یہ بات یہ ہے کہ جس طرح ہم اس سے پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے علماء بالعموم ان سوالوں کے بارے میں کوئی واضح جواب دے کر لوگوں کو مطمئن کرنے میں کامیاب نہیں ہوگئے. اس وجہ سے میں تو ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جدید ذہن کے اندر سے لوگ نکلیں اور وہ دین کے عالم بنیں. ہمارے ہاں کوئی برہمنیت نہیں ہے, کوئی پاپائیت نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ دین کا عالم اگر ایک جدید آدمی بنے گا تو وہ اپنے مسائل کو بہتر سمجھتا ہوگا, اپنی نسل سے ابلاغ بھی بہتر طریقے سے کر سکے گا اور ان مسائل کا جواب بھی دے سکے گا. پہلے ہم مسائل متعین کر لیں.
جی, یہ کہ مسائل کا حل پیش کیا کہ نوجوان نسل, جدید نسل خود عالم بنے, اور خود تو اس پر تو ایک طویل عرصہ لگے گا. دادا صاحب, نوجوان نسل کو جوابات تو فوری طور پہ چاہیے, لیکن اس وقت ایک کال لے لیتے ہیں. جی, السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جناب والا,
سر ایک سوال ہے.
جناب,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جو لین دین میں لکھت پڑھت نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے, یعنی مسلمان نہیں ہے.
اچھا,
تو ہم جو آپس میں لین دین کرتے ہیں اور وہ ان سے کہہ دیتے ہیں کہ لکھت پڑھت ہو جائے تو لوگ بہت مائنڈ کرتے ہیں.
ٹھیک,
اس میں ذرا
جی, بہت شکریہ آپ کا غازی صاحب. یہ سوال لکھت پڑھت,
یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن نے اس کی ہدایت کی ہے. قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بڑی صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی اہم معاملہ ہو تو اس کو لکھ لینا چاہیے, اس پر گواہ بنا لینا چاہیے. اس میں یہ استثناء اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ گردہ معاملات ہوتے ہیں, بازار میں بیٹھے ہوئے آپ نے کچھ روپے لیے کسی کو دے دیے, ان کو لکھنا ضروری نہیں ہے. لیکن جب کوئی اہم معاملہ ہے, مدت کے ساتھ ہوا ہے, اس میں کوئی عہد معاہدہ کیا گیا ہے, تو اس کو باقاعدہ طریقے سے لکھ لینا چاہیے. اس میں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا ہے کہ آپ نے نہیں لکھا اور اس کے بعد مواد پیدا ہوئے.
ٹھیک ہے,
جھگڑے پیدا ہوئے.
بالکل یہی جواب آپ کا.
جی,
یقیناً نہیں نا. اچھا, گفتگو جو جاری تھی ہماری یہ. اچھا, آپ نے فرمایا کہ پہلے مسائل طے کر لینے چاہیے. جی,
یعنی جدید ذہن کو اصل میں کیا مسئلہ درپیش ہے؟ میں نے یہ عرض کیا تھا آپ سے کہ دیکھیے, اس کو سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت درپیش ہے, پہلا مسئلہ درپیش ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیے جی, سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسانیت کو اس مقام پر پہنچا دیا. اب اس میں ایک تو ٹیکنالوجی ہے نا جس سے آپ استفادہ کر لیتے ہیں, ایک ہوتی ہے ہائر سائنس. ہائر سائنس نے کچھ سوالات پیدا کر دیے ہیں, وہ سوالات اس کے سامنے آتے ہیں اور پھر وہ ان سوالات کی بنیاد پر جب مذہبی گفتگو سنتا ہے تو مناسبت نہیں پاتا. میں چھوٹی مثال آپ کو دیتا ہوں. ہمارے یہاں زلزلہ آیا, بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کا عذاب ہے جو آ گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی جس نے جدید سائنس کا مطالعہ کیا ہے, اس کے ذہن میں اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو زمین ہے اس کے اندر زلزلے تو طبعی قوانین کے تحت آ رہے ہیں. انسان جب یہاں نہیں بستا تھا اس وقت بھی آ رہے تھے. اچھا, پھر وہ کائنات کا مطالعہ کرتا ہے, اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ذہن اور مریخ پر بھی آ رہے ہیں. تو یہ کیا رابطہ ہے ان کے اندر؟ پھر کچھ عقلی سوالات پیدا ہو جاتے ہیں اس کے ذہن میں. لیکن زلزلے میں کیا انہیں لوگوں کے اوپر یہ افتاد آنی تھی؟ ان سے زیادہ جائم کرنے والے دوسری جگہ پر موجود ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ خاص علاقے کو اللہ تعالیٰ نے حدب بنا لیا؟ اس میں تو بچے بھی بڑے ہیں, اس میں تو چھوٹے بھی گئے ہیں, اس میں بڑے بھی گئے ہیں. اور نہیں کہا جا سکتا کہ سارے کے سارے جرائم پیشہ تھے, نیک بھی ہوں گے, مسجدیں بھی گر گئی. ایک صاحب نے اس کے بارے میں یہ سوال اٹھا دیا کہ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ مسجدوں کی بعض جگہوں کے اوپر تعمیرات اچھی نہیں تھی, وہ گر گئی. اور بہت سے ایسے بازار تھے اور اس طرح کی تعمیرات تھی کہ جن کے ہاں اچھے طریقے سے معاملات کیے گئے تھے وہ نہیں گرے. تو اس طرح کے سوالات جب اس کے سامنے آتے ہیں تو جدید سائنس کے اکتشافات اور جدید سائنس کے طبی مطالعے اور مذہبی تصورات کے درمیان اس میں تصادم محسوس
ہوتا ہے اور اس کو اصلی اور
منطقی جواب نہیں ملتا. دوسرا جو سوال اس کے سامنے آتا ہے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم بار بار اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے, مکمل ضابطہ حیات ہے, ہر مسئلے کا حل بتا دیا گیا ہے. جس وقت مسائل اس کے سامنے آتے ہیں سماجی علوم کے پیدا کردہ تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. اس وقت ہم کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر وہ کہے گا کہ اسلام کا نظام حکومت کیسا ہونا چاہیے, تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک اصول کے طور پر اس میں اکاؤنٹبلٹی ہونی چاہیے, جواب دہی ہونی چاہیے. بھائی جواب دہی سے کوئی نظام تو نہیں بن جاتا نا, وہ روبہ عمل کیسے ہوگا؟ اسی طرح موجودہ زمانے میں جو سماجی علوم ہے انہوں نے اصل میں اخلاقی اصولوں کو حاصل کرنے کے طریقے پیدا کر دیے ہیں اپنے نقطہ نظر سے. وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ کے ہیں وہ طریقے کیا ہیں. اچھا, اسی طریقے سے اس کے سامنے ایک بڑا سوال جو ہے وہ خواتین کے دائرے کا ہے. دیکھیے جدید تہذیب نے خواتین کو جس طریقے سے شامل کیا, مجھے اور آپ کو اس سے اختلاف ہو یا اتفاق, اب صورتحال یہ ہے کہ خواتین زندگی کے ہر شعبے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے. ہمارا جو تصور ہے کہ اس کا اصل مقام اس کا گھر ہے اور وہ ہم عام طور پر پیش کرتے ہیں, اس کا دائرہ عمل یہی ہے, اس میں اور موجودہ زمانے کے تقاضوں میں اس کو مناسبت نظر نہیں آ رہی. ریاستیں جو قائم ہوئی ہیں اس پچھلی صدی کے دوران میں, تین ریاستیں آپ نے قائم کی ہیں اس پچھلی صدی میں قائم ہوئی ہے اور اسلامی حکومتیں ان کو کہا جا سکتا ہے, اس میں جو اس کے سامنے تصویر آئی ہے ایک جگہ سے ملوکیت کی آئی ہے, ایک جگہ سے پاپائیت کی آئی ہے اور ایک جگہ سے ایک قدیم نیت کی ملائیت کی آ گئی ہے, اس سے اس کو تحفظ ہوا اور یہ سوال پیدا ہوا.
آپ کا اشارہ پاکستان, سعودی عرب اور افغانستان.
اچھا, تینوں ریاستیں قائم ہوئی نا اس صدی کے اندر, یہ تین ریاستیں قائم
ہوئی. اسی حوالے سے گفتگو رہے گی آگے, لیکن ایک سوال اس وقت لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں رفعت اللہ بات کر رہا ہوں ریاض سعودی عرب سے.
جی فرمائیے.
جو ٹاپک آپ کا چل رہا ہے, میں چاہتا تھا کہ میرے نظر میں علماء کا اور جو ہمارے حکمران ہیں, ہمارے علماء کا ان پر کوئی اثر رسوخ نہیں ہے, یعنی ان تک تعلیمات نہیں ہیں. ہمارے علماء شرق میں جا رہے ہیں اور ہمارے حکمران غرب میں جا رہے ہیں.
بلکہ محسوس تو یہ ہوتا ہے آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہمارے حکمرانوں کا اثر علماء پہ لگتا ہے کہ ان پہ اثر زیادہ ہے.
جو ہمارے علماء کا کردار ہونا چاہیے معاشرے میں ہمارے حکمرانوں پہ,
وہی گفتگو ہو رہی ہے, اسی گفتگو میں آ جائے گا. جی آپ کی بات
میں گزارش کر رہا تھا کہ اب اس تینوں ریاستوں نے ایک اور سوال کھڑا کر دیا ہے. وہ سوال یہ کھڑا کر دیا ہے کہ کیا ریاست کو انسان کے ذاتی معاملات میں مداخلت کا اس حد تک حق ہے کہ مثال کے طور پر عورتوں کو پردہ کرا دیا جائے زبردستی, جیسے کہ برقعہ آپ نے افغانستان میں پہنوا دیے. کیا یہ حق ہے ان کو کہ وہ ان کے لباس کے معاملات طے کریں اور ایک فٹ بال کھیلنے والی ٹیم کے خلاف بھی آپ مقدمہ چلا دیں؟ کیا آپ چھوٹے چھوٹے جو اور معاملات ہیں ان کا بھی اسی طرح نفاذ کریں گے؟ داڑھی لوگوں کو زبردستی رکھوائیں گے, نماز زبردستی پڑھوائیں گے؟ تو ریاست کی مداخلت فرد میں کہاں تک ہوگی؟ اس سے ایک وحشت پیدا ہوئی ہے جدید ذہن میں ان تینوں ریاستوں کے معاملات کو دیکھ کر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ہمارے یہاں سرد اسمبلی میں حسبہ بل پیش کیا گیا, اس میں بھی ظاہر یہی سوالات پیدا ہو گئے اور معلوم ہے کہ پوری کی پوری قوم اس کے بارے میں ایک اضطراب میں مبتلا ہو گئی ہے, یہاں تک کہ آپ کی سپریم کورٹ میں مداخلت کر کے اس کو رکوانے کی کوشش کی. وہاں بھی آپ کا وہی ذہن بول رہا تھا جو اس طرح کی صورتحال کو اب قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. غیر مسلموں کے ساتھ آپ کے معاملات, عمومی طور پر لوگوں کو سامنے یہ سوال آتا ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ تو کوئی دوستی نہیں رکھی جا سکتی, ہمارے ساتھ ان کا معاملہ محاربے کا معاملہ ہے اور ہمیں بھارت ان کو دنیا سے مٹا دینا ہے, ہمارے پاس طاقت ہوگی تو ہم دنیا میں ان میں سے کسی کی حکومت قائم نہیں رہنے دیں گے. اس سے بہت سے سوالات جدید تمدن نے پیدا کر دیے, بین الاقوامی اداروں نے پیدا کر دیے ہیں, بین الاقوامی معاہدات نے پیدا کر دیے ہیں. دنیا ایک اور سمت میں بڑھتی بڑھار نظر آ رہی ہے اور ہمارا یہ تصور جو بیان کیا جاتا ہے عام طور پر کہ ہمارے پاس طاقت ہوگی تو ہم پوری دنیا کو اپنا محکوم بنا دیں گے, اس نے مسئلہ پیدا کیا ہے. پھر چند سوالات وہ ہیں جو ان شرعی احکام کے بارے میں ہیں جن کا آپ اب اسٹیٹ کی سطح پر نفاذ کرنا چاہتے ہیں. یہ جو بڑے بڑے مسئلے ہیں ان کے بارے میں نوجوانوں کے ذہن میں اس طرح بات ہے, ان کا کوئی واضح جواب ان کو چونکہ نہیں ملتا تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے اضطراب کا اظہار بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات دین کے معاملے بیداری اختیار کر لیتے ہیں, بعض اوقات یہ خیال کرتے ہیں کہ اچھا یہ معاملات علماء سلجھاتے رہیں گے اور نماز روزہ کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں.
لیکن ان کے دل میں خواہش ہونے کے باوجود یہ خواہش کے ساتھ ہم دین کی خدمت کر سکیں وہ نہیں کر پاتے, کیونکہ ابہام رہتا ہے اور علماء کرام کے پاس وہ جاتے ہیں, علماء کرام ان کے پاس وہ حل نہیں ہوتے جن سے یہ نوجوان نسل مطمئن ہو سکے.
تین صورتیں پیدا ہوتی ہیں, بعض لوگوں کے ذہنی ارتداد پیدا ہو جاتا ہے, وہ اصل میں اپنے آپ کو ثقافتی سطح پر مسلمانوں میں شامل سمجھ رہے ہوتے ہیں, حقیقت میں دین سے انحراف ہو چکا ہوتا ہے. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک عملیت پسند رویہ اختیار کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے دنیا کے معاملات دین کے معاملات کو الگ کر کے ہم چلاتے رہیں گے, اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کی طرح میری طرح کچھ بحث مباحثے میں شریک ہو جاتے ہیں, سوالات کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں آئے دیکھتے ہیں. کلام لکھ کے آنا ہوئی.
ٹھیک ہے,
یہ تینوں رویے اس وقت.
پروفیسر صاحب, پہلی بات تو آپ فرمائیے کہ جو نوجوانوں کے مسائل ہیں, اشکالات ہیں, ابہام ہیں, جن کا تب اشارہ فرمائے غامی صاحب نے, آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ اگر اتفاق کرتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے آپ کے پاس؟
میرے نزدیک اس کا حل یہ ہے,
اتفاق کر رہے ہیں آپ,
میں عرض کروں کہ ہمارے ہاں ایک بنیادی بات جو طے نہیں ہو پا رہی, ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ حکمران ایک الگ طبقہ ہیں اور علماء ایک الگ طبقہ ہیں. یہ سنویت بھی ہمارے حالات کی اور تاریخی جبر کی پیدا کی ہوئی ہے, مگر نہ ہمارے ہاں صاحبان علم کا اور صاحبان اقتدار کا ایک ہونا یہ مطلوب بھی ہے اور مستحسن بھی ہے. اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوان جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں اور مینجمنٹ سائنسز کے اندر اعلیٰ ترین علوم کی تحصیل کر سکتے ہیں, ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے.
نہیں,
حل بتانا
تھا. فرماتے ہیں کہ پچھلی صدی کے اندر تین مملکتیں آئیں سامنے, پاکستان, سعودی عرب اور طالبان. آپ نے مثالیں پیش کی اور آپ نے یہ بتایا اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے کہ طالبان نے داڑیاں رکھوائی گئی زبردستی, طالبان وہاں پر فٹ بال ٹیم کے خلاف کیس کر دیا گیا. آپ نے پاکستان کی بات کی, آپ نے ملک کی بات کی, سعودی عرب کی مثال پیش کی, تو یہ حزب بابل کی آپ نے بات کی, تو یہ کیا نوجوان ذہنوں میں یہ مسائل اٹھ رہے ہیں یا ان کے مسائل کچھ اور ہیں؟
یقیناً یہ مسائل اٹھ رہے ہیں, لیکن یہاں پر میں واضح کر دینا چاہوں گا, جہاں تک مثلا پاکستان کی ہم مثال لیتے ہیں, دستوری اعتبار سے یہ ایک اسلامی ریاست ہے اور اس کے اسلامی ریاست ہونے کے بارے میں کسی قسم کا ابہام جو ہے ہمارے ذہنوں میں نہیں ہونا چاہیے. اب سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ جب ایک کانسٹیٹیوشنل کمٹمنٹ ایک ریاست کی جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے پیدا ہو جاتی ہے, تو پھر اس ریاست کے جو مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو کیسے ڈھالا جائے کہ نوجوان لوگ اور جدید ذہن جو اس کے ساتھ مطمئن ہوتا چلا جائے. میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اسلامی ریاستیں تو حاصل کی, لیکن وہ میکانزم اور وہ اسٹریٹجی جو ان ریاستوں کے اداروں کو اسلامائزیشن کے لیے ناگزیر تھی, اس کے اندر ہم نے کبھی سنجیدگی کے ساتھ کام نہیں کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت علماء کے ہاں فقہ الاحکام کی قوت اور علم اور نالج تو موجود ہے, لیکن فقہ الواقع کے بارے میں جو ایگزسٹنگ انوائرمنٹ ہے اس کے بارے میں ان کا مطالعہ اور مشاہدہ جو ہے وہ ناقص ہے. بےعینی وہ لوگ جو صاحبان اقتدار ہیں وہ اس وقت فقہ الواقع کو تو سمجھتے ہیں کہ ایگزسٹنگ انوائرمنٹ کیا ہے اس کے تحت, لیکن فقہ الاحکام کا علم ان کے پاس موجود نہیں. ہمارے ہاں ایسے ادارے وجود میں لائے جانا چاہیے تھے, اور کانسٹیٹیوشن کے اندر بظاہر ہم لائے بھی ہیں اسلامی نظریاتی کونسل
کے نوجوان. اس وقت فقہ الاحکام آپ نے فرمایا کہ صاحب علماء کے پاس تو ہیں لیکن حکمرانوں کے پاس نہیں, حکمرانوں کے پاس فقہ الواقع ہیں وہ تو ہیں لیکن فقہ الاحکام نہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا جو اس وقت آپ اس وقت ڈائلاگ کریٹ کر رہے ہیں, یہی اس کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو ان ڈائلاگس کے ذریعے سے مطمئن کیا جائے, اور مختلف ایجنسی جو ابلاغیاتی ہیں اس میں میڈیا بھی ہو سکتا ہے, ہمارے ادارے بھی ہو سکتے ہیں, ہمارا پرنٹ میڈیا بھی ہو سکتا ہے,
یقیناً
اس ڈائلاگ کے اندر آنا چاہیے.
بالکل, یہ تو آپ میں نے پھر میں عرض کروں گا آپ سے, یہ آپ بات فرما رہے ہیں, پوری عمومی صورتحال یہی ہے. ہمارا ایک اہم ٹارگیٹ آج کے موضوع یہ ہے کہ نوجوان ماڈرن جدید ذہن, چلیے اس کو اور کھول لیتے ہیں, وہ لوگ جو انگریزی بولنے والا طبقہ ہے لیکن مسلمان طبقہ ہے, وہ اس کے دل میں دین سے محبت ہے, چلیے اور اس کو کھول لیتے ہیں. ایک سوال نوجوان نسل یہ کرتی ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے, جیسے خان صاحب نے فرمایا کہ پورا ایک نظام حیات ہے, اسلام کے پاس کون سا معاشی نظام ہے؟ ایک سوال یقیناً آپ سے بھی ہوتا ہوگا, آپ سے بھی ہوتا ہوگا. علماء کرام کے پاس جاتے ہیں, ان سے پوچھتے کیا سیاسی نظام ہے اسلام کے پاس, اس طرح کے جوابات علماء کرام انہیں دے نہیں پاتے. سوالات اصل میں یہ ہیں, کیا آج کے اسٹاک ایکسچینج کے تعلق سے ہمارے علماء کرام واقف ہیں؟ کیا انہیں معلوم ہے کہ آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں کرنسی کے ریٹ کیا رہے؟ اکنامک سب سے بڑا مسئلہ ہے اس عہد کا. یہ نوجوان نسل کے مسائل ہیں, جدید نسل کے مسائل.
انیق صاحب, اسلام جو ہے وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے ایک پروگریسو تھاٹ رکھتا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عہد جدید کا جو انسان ہے وہ ایک پروگریسو انسان ہے, اور اس پروگریسو تھاٹ کی جو اپلیکیشن ہے,
اس پروگریسو تھاٹ کی اپلیکیشن پر گفتگو ہم کریں گے ایک بریک کے بعد. خواتین حضرات, اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب, آ رہے ہیں بہت جلد ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید, بات ہو رہی تھی عبد الجبار شاکر صاحب سے. جبار شاکر صاحب, نوجوان نسل جدید ذہن, اس کے تعلق سے بات ہو رہی تھی. ایک معاشی نظام ہوتا ہے, ایک سیاسی نظام ہوتا ہے, ایک تہذیبی نظام ہوتا ہے, ثقافتی نظام ہوتا ہے, اندر سوالات پل رہے ہوتے ہیں نوجوان نسل کے, وہ چاہتا ہے اس کا شافی جواب اسے ملے. کیا دین معاشی نظام کا حل پیش کر رہا ہے؟ میں آپ کو سے عرض یہ کروں کہ آج یہ کہا جاتا ہے, ہمارے علماء کرام یہ کہتے ہیں نوجوانوں کے سامنے, کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں زکات لینے والا کوئی نہیں تھا, یہ نظام تھا معاشی. تو اس پر میں اپنے عقائد اپنے ایمان کی بنیاد پر تو یہ بات مان لیتا ہوں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں عالم اسلام کا حال تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم زکات دینے والے کیا، ہم تو زکات لینے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. آج کا جدید ذہن ان سوالات کے جوابات چاہتا ہے، وہ کیسے، یعنی حل کیا ہے آپ کے پاس؟
انیک صاحب، ایک صدیاں گزری کہ ہمارا نظریہ اور ہماری پریکٹس جو تھی یہ ہم ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہی، اور تہذیب عالم کے اندر جتنی قدریں، خواہ وہ معاشی قدریں، تہذیبی، ثقافتی، تمدنی، علمی، وہ موجود رہی. ہمارے ہاں دو قسم کے نقائص پیدا ہوئے. ایک نقص تو یہ پیدا ہوا کہ ایک کچھ صدیوں کے بعد ایک فکری جمود جو تھا وہ ہمارے معاشروں کے اندر در آیا، اور علم اور تحقیق کی وہ روایت جو ہر زمانے کے تمدن کے ارتقاء کے ساتھ اس کے ساتھ ہم آہم ہو کر جسے چلنا چاہیے تھی، وہ کچھ وقت کے لیے یقیناً رکی. اس سے دوسری تہذیبوں کو ہمیں مغلوب کرنے اور خود کو غالب بنانے کے مواقع حاصل ہوئے. ضرورت اب بھی یہ ہے کہ نوجوان نسل اس نظریے سے ہم آہنگ ہو کر اس علم اور تحقیق کی روایت کے ساتھ ہم آہنگ ہو. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے. ہمارے ہاں نظام زندگی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ساری کی ساری تعلیمات اب بھی موجود ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت عالمی تہذیب کا جو فساد ہے معاشی سطح پر کیا حل ہو چکا ہے؟ کیا استحصال کی شکلیں دنیا میں ختم ہو چکی ہیں؟ کیا فرد جو ہے وہ معاشی سطح پر اتنا ہی خوشحال موجود ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ اگر اس کو مشاہداتی انداز میں اور شماریاتی انداز میں دیکھا جائے تو آج کا انسان ماضی کی نسبت زیادہ مظلوم مجھے دکھائی دے.
آپ نے موازنہ فرمایا نا، میں اسلام کا، اسلامی دنیا کا، مغرب سے. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو مسائل ہیں اس کا حل کیا ہے؟ ہمارے پاس
تین قسم کی ضرورتیں ہیں جو اس وقت جدید ذہن کے سامنے رہنا چاہیے. پہلی چیز کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اسلام کے اصول کو جدید ڈائلاگ کے اندر اور جدید یعنی لسانیات کے اندر اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس چیلنج کی جو اساسیات ہمیں دی گئی ہیں اس کی جو توضیحی اور تشریحی نوعیت کی باتیں ہیں آج کے ہم اثر شعور کے حوالے سے ہمیں ان کا تعین کرنا چاہیے. اس لیے کہ فکر واقعی جسے میں بار بار کہہ رہا ہوں یا جو اس وقت ایگزسٹنگ انوائرمنٹ جس شکل کو، جن ڈائمنشن کو ہمارے سامنے لاتا ہے، اس کی ضرورت ہے کہ اس سے نفرت کرنے کے بجائے، اس سے رخ موڑنے کے بجائے اس کی حقیقت کو سمجھا جائے اور اس پر اسلام کا جو فکر ہے اس کا اطلاق کرنے کی کوشش کی جائے. جدید انداز میں ہم اسلامائزیشن آف نالج کہتے ہیں. آج اصل میں علم جو ہے وہ خود بحران کا شکار ہو گیا ہے. ضرورت ہے کہ علم کو اس روایت کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے جو خالق اور مخلوق کے درمیان ٹوٹے ہوئے شکستہ رشتوں کو پھر جوڑنے کی کوشش کرے. اس سے ہر قسم کا استحصال، خواہ وہ علمی ہو، ثقافتی ہو، استحصال صرف معاشی تو نہیں ہوتا ہے، معاشرتی استحصال ہوتا ہے اور وہ جبر آج ہمارے ہاں موجود ہے، اور علمی استحصال بھی ہوتا ہے کہ آج دنیا کو ایک ایسی علمی صورتحال کے ساتھ دوچار کیا جا رہا ہے کہ جس کے اندر خالق اور مخلوق کے درمیان جو رشتے کمزور پڑ رہے ہیں، اس کے نتیجے کے اندر ہمارا عمرانی علوم کا پورا ڈھانچہ جو ہے وہ بھی مصلوب ہو رہا ہے، مجروح ہو رہا ہے، مضروب ہو رہا ہے. ضرورت ہے کہ نوجوانوں کو علم اور تحقیق کی وہ روایت جو اسلام کے پروگریسو تھاٹ کی سب سے بڑی دین ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے اور وہ پورے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں. یقیناً انہیں مایوس
جس کام تو وہ اپنے طور پہ بھی کر سکتے ہیں،
اس کے لیے ہمارے ہاں ادارے کئی سطح پر موجود ہیں. اب تو عالم اسلام کے اندر بیسیوں اس قسم کے ادارے موجود ہیں جس میں جدید دنیا کے تقاضوں اور مسائل اور چیلنجز اور تحدیات جو ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے.
اس کا مطلب یہ کہ جتنے کام کرنے ہوں گے اگر نوجوانوں کو یہ ذہن کو خود کرنے ہوں گے، ان کو علماء کرام یا دین کے نمائندے ان کی مدد نہیں کریں گے.
میرے نزدیک اگر ان کو مدد میسر آ جائے تو اسے مال غنیمت کے اندر شمار کریں، مگر نہ خود اس تحدیات اور چیلنج کو
خود علم حاصل کریں، خود آگے بڑھیں،
یہ اپنا زیادہ خود تراشنا ہوگا اور منزل بھی خود متعین کرنا ہوگی.
اچھا تو پھر یہ ہماری جو دینی قیادت ہے وہ
دینی قیادت جس سطح پر ہمارے ہاں ریچولز کی دنیا کے اندر وہ تقاضے پورے کر رہی ہے اور عوام الناس کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ان کے ساتھ منسلک ہے وہ کرے، لیکن انہیں اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم اثر شعور کے حوالے سے اس وقت جو چیلنجز اسلام اور عالم اسلام کو درپیش ہیں ان کے لیے جس قسم کی سنجیدگی کی تحقیقی روایت کی ضرورت ہے اس کے لیے ہم اس درجہ پر مضبوط نہیں ہیں. بلکہ ہمارے مسائل تو اور درجوں کے اندر موجود ہیں. اپنے اپنے فقہی اختلافات کو کتنا مستحکم کیا جا سکتا ہے، اپنے اپنے مفادات کے اندر کتنا آگے بڑھا جا سکتا ہے، یہ اسلامی دنیا کے اس فکری چیلنج کو پورا کرنے کی صورتحال نہیں ہے جو صورتحال ہم نے اپنے یہاں بنا رکھی. ہمیں اس سے نکلنا ہوگا اور ایک نیا طبقہ اس سے نکل سکے گا. وہ لوگ جو اپنے فقہی جمود اور فقہی انصلاح کے حوالے سے موجود ہیں انہوں نے تو صدیوں سے یہ صورتحال پیدا کی ہے. اگر یہ علاج بھی ہم انہیں سے تلاش کرنے اور ڈھونڈنے کے لیے چلے جائیں گے اس کے معنی ہے کہ اس علاج کے لیے ہم خود بھی مخلص نہیں ہیں. وہ لوگ جو واقعتاً اسلام کے بارے میں یہ نقطۂ نظر رکھتے ہیں کہ اسلام ایک پروگریسو تھاٹ ہے، یہ ایک قابل عمل صورت حال کو پیش کرتا ہے، ان لوگوں کو خود اپنے وسائل کے ساتھ، ذہنی وسائل کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اور علم اور تحقیق کی دنیا کے اندر اس چیلنج کو انہیں قبول کرنا ہوگا.
اور یہ کام نوجوان نسل ہی کرے گی
اور وہی انجام دے گی
اور انہیں جدید خطوط پر اپنے راستوں کو خود استوار کرنا ہوگا، اور جو فقہات کے جو مسائل ہیں وہ بھی خود حل کرنے پڑیں گے.
میرے نزدیک فقہی دنیا کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو چکے. نمک جو عبادات کے معاملات ہیں وہ یعنی صدیوں سے
رابطے صاحب کی گفتگو سے جو بات نکل کر آئے اس میں اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ فقہی مسائل جیسے پردے کے مسائل، عورت کے مسائل، یہ مسائل بھی انہیں خود حل کرنے ہوں گے.
میرے نزدیک پردے کا مسئلہ جو ہے اس کو چونکہ خصوصیت سے بار بار سامنے آ رہا ہے عالم اسلام کے مختلف.
ٹھیک ہے جب بادشاہ کے صاحب اس پہ گفتگو تفصیل سے کریں گے، لیکن اس وقت ہمیں جانا ہے ایک بریک کی جانب. ویلکم بیک خواتین و حضرات. بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے اسلام اور ماڈرن آدمی کے موضوع پر. غامدی صاحب بہت ساری گفتگو ہو گئی، اب آخری مراحل طے کر رہے ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ دین کو جدید معاشرتی اور ثقافتی انداز میں کیا اس عہد میں پیش نہیں کرنا چاہیے؟
اس میں شمول کیا ہے جی؟ پیش کرنا چاہیے. اصل سوال تو یہ ہے کہ پیش کون کرے. یعنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک دین القدر شخصیت پیدا ہوئی علامہ اقبال کی. آپ کبھی اقبال میوزیم میں جائیے، انہوں نے ایک صفحے کے اوپر کہیں آخری زمانے میں ان مسائل کی نشاندہی کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ وہ مسائل ہیں، اگر کوئی جدید ریاست بنی تو ان میں سامنے آ جائیں گے. اس کے بعد پاکستان بنے ہوئے آج 58 سال ہو گئے ہیں. ہم نے اس موضوع پر کوئی کام کیا؟ ہماری مذہبی جماعتوں نے کیا، ہمارے دانشوروں نے کیا، ہماری ریاست نے کیا؟ کبھی ان مسائل کو ہم نے اہمیت دی؟ نوجوان جب یہ دیکھتا ہے کہ ابھی سعودی عرب میں یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ کیا عورت ڈرائیونگ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس پر مسلمان ایران میں بحث کر رہے ہیں کہ کیا ایک مذہبی رہنما کو پارلیمنٹ کے فیصلوں کو آخری درجے میں ختم کر دینے کا اختیار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ سماجی اور سیاسی معاملات میں ہم نے کوئی پیش رفت سرے سے کی نہیں ہے بلکہ ادھر ادھر کی خوشہ چینی کرنے کے بعد اس میں کوئی پیون لگا کے اپنی ایک صورت بنا دیتے ہیں، یہ وہ دیکھ رہا ہے، اس پر کون کام کرے گا؟ میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ اگر آپ یہ توقع کر رہے ہیں اور شاکر صاحب نے آپ کو توجہ دلائی کہ ہمارے علماء یہ کام کر لیں گے تو ان کے پاؤں میں بعض ایسی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں وہ کبھی نہیں توڑ سکیں گے. ان کو جدید ذہن کے لوگوں کو آگے بڑھنا پڑے گا، ان میں سے کچھ لوگوں کو دین کا سچا عالم بننا ہوگا. دیکھیے ایک نئے ذہن کا نوجوان آخر اپنے لیے بہت سے اور میدانوں کا انتخاب کرتا ہے، وہ انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، کمپیوٹر سائنس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان میں سے کچھ لوگوں کو دین کا اسکالر بننا چاہیے. یہی لوگ ہوں گے کہ جو اس چیلنج کا جواب دیں گے. میں تو یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ موجودہ مسلمان قوم اس کے بارے میں بھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اپنا وقت پورا کر چکی ہے. آپ کو اسلام کی طاقت لے کے نکلنی ہوگی. اسلام ایک پیغام ہے، کیا وہ خبر کے دنیا کی کون سی قوم اس کو قبول کر لے اور اس کے ذریعے سے ایک نئی دنیا اس کے لیے پیدا ہو جائے. اور جدید ذہن کو بھی یہ بتانا ہوگا کہ تمہیں یہ مسئلہ آپ خود حل کرنا ہے، یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکے.
ٹھیک ہے، بالکل جدید ذہن کو تو یہ بتانا ہے. جدید ذہن تو یہ بات قبول بھی کر رہا ہے، ذمہ داری کا بار اٹھانے کو تیار بھی محسوس ہی ہوتا ہے. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ معاشرتی اور تہذیبی رنگ ہر علاقے کا الگ الگ ہوتا ہے، کیا معاشرتی اور تہذیبی رنگ کا دین سے کوئی تصادم ہے؟
اصل دین سے کوئی نہیں ہے. اصل دین سے کوئی تصادم
نہیں ہے،
لیکن جو دین کی صورت بن گئی ہے اس سے تصادم ہے.
اس کا جو دین کی صورت بن گئی ہے
اس سے تصادم ہے.
اصل دین نہیں ہے.
وہ اصل دین نہیں ہے.
اطلاق کیسے ہو؟
دیکھیے بات یہ، اس کا طریقہ وہی ہے کہ اصل دین کو اس سے الگ کر دیا جائے، لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اصل دین یہ ہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ شریعت کو آپ دیکھیں، سیاست سے متعلق، معیشت سے متعلق، معاشرت سے متعلق 10-15 احکام ہے کل، لیکن اس کے اوپر جب آپ ایک فقہی ڈھانچہ بناتے ہیں تو اس میں ہزاروں چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. میں اس کی کوئی نفی نہیں کر رہا، اپنے دور کے لحاظ سے وہ ایک ضرورت تھی پوری کر دی گئی. موجودہ زمانے میں اب آپ اس کو بین ہی چاہیں گے کہ لوگ قبول کر لیں تو وہ قبول نہیں کریں گے. ہمارے علماء اس کے ساتھ ایسی اصلیت رکھتے ہیں کہ وہ کسی حال میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں.
اچھا ٹھیک ہے جبار شاکر صاحب، ثقافتی جو تعلق ہے، ایک ربط ہے، اس میں ایک میڈیا کا بہت اہم رول ہے. اس میڈیا کے تعلق سے بھی علماء کرام اور ایک خاص ایک مذہبی فکر وہ ایک رکاوٹ لے کر آتی ہے کہ صاحب اصل میں میڈیا دین کے فروغ میں وہ کردار ادا نہیں کر رہا جو اسے کرنا چاہیے، بلکہ رکاوٹ پیدا کر رہا ہے. نوجوان نسل یہ سوچتی ہے، سمجھتی ہے کہ صاحب میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت اچھا ہو رہا ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. تو اس جو ثقافتی مرکز بن سکتا ہے میڈیا ہمارے لیے،
دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی دعوت جو ہے وہ اول قدم اور آخر قدم ابلاغ کی محتاج ہے اور ابلاغیات کا پورا نظام اس میں موجود رہا ہے اور مسلمان ائمہ نے اپنے اپنے عہد کے تقاضوں اور مطالبات کے مطابق ان ابلاغی نوعیتوں کو اور ہیئتوں کو اور اوزاء و اطوار کو اختیار کرنے کی کوشش کی ہے. میں ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کے اندر دعوت کے لیے سب سے پاورفل جو میڈیا ہے وہ خود اس وقت یہ میڈیا کی آپ کی صورتحال ہے، خواہ وہ آڈیو میں ہو یا وہ ویڈیو میں موجود ہو. میرے نزدیک یہ دونوں شکلیں جو ہیں اجتہادی نہیں ہیں بلکہ اصولی اور اساسی طور پر ان کو قبول کرنا چاہیے. اس میں کوئی اجتہاد اور کھینچ تان کے اس کو ذہن پہ دوبارہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دین کی روح کا اس وقت تقاضا یہ ہے کہ یہ جو جدید ترین ٹیکنالوجیکل اساتذہ ہمارے سامنے نیٹ کی شکل میں، ویبس کی شکل میں، میڈیا کی شکل میں ہوئے ہیں، ان امکانات کو نہ صرف استعمال کیا جائے، ان کو فروغ دینے کی بھی کوشش کی جائے، اور اس کے بغیر ہمارے تحقیقی مراحل اور ہماری دعوتی اور نظم کی صورتیں جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش کر لینا چاہیے. اس صورت میں صرف ایک رکاوٹ ہمارے سامنے آتی ہے کہ کیا ابلاغیات کے نظام کے اندر ثقافتی مظاہر میں بعض اوقات ہم جو ایک غیر مہذبانہ روش اختیار کرتے ہیں اس کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تفریح کو پاکیزہ بھی بنایا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی لچرپن پیدا ہو، اریانیت پیدا ہو تو پھر وہ تفریح ہوگی. تفریح میں سنجیدگی کے عناصر کو اور لوازم کو ایک صحت مند اور مثبت شعور کے ساتھ پیدا کرنے کے لیے یہ بھی ہمارے اہل علم اور ہمارے انٹلیکچوئلس کے سامنے ایک چیلنج ہے کہ ہم تفریح کے تصور کو میڈیا کے حوالے سے کتنا پاکیزہ اور کتنی سنجیدگی کے ساتھ ہم کنارے
کتنا پازیٹو
پازیٹو.
اچھا آخری سوال میں چاہتا ہوں کہ آپ 2000 سے بات کریں موضوع کے مناسبت سے، نوجوان نسل کو یہ کس طرح باور کرایا جائے کہ ان کے نفسیاتی شعور، ان کا ڈھانچہ جو نفسیاتی ہے اس کی بنیاد دین کے بغیر نہیں بن سکتی، اور جو دینی خلوص ہے جو ان کے اندر پایا جاتا ہے اس کا اظہار کس طرح ہو؟
صورتحال یہ ہے کہ انسان اس کائنات کے اندر فطرت کا سب سے بڑا شاہکار ہے، اور ایک ہی طاقت ہے، ایک ہی قوت ہے، ایک ہی ذات ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اس کائنات کے اندر یہ جو شاہکار فطرت حضرت انسان ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے. ہمیں کائناتی اور فطری قوتوں سے ہم آہنگ ہو کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے.
اچھا اس وقت پہ رہ گئے 40 سیکنڈ، تو میں چاہتا ہوں گاندھی صاحب کی بھی رائے اس موضوع پہ لے لیں. جی گاندھی صاحب،
وہ بات میں نے
دینی خلوص نے نوجوان نسل میں دینی خلوص کیسے پیدا کیا جائے، انہیں یقین دلایا جائے
قرآن مجید سے ان کا زندہ تعلق پیدا کر کے. ہم نے بالکل غیر متعلق کر دیا ہے قرآن مجید کو، ایک زندہ کتاب کے طور پر آپ لوگوں کے سامنے پیش کیجئے، اس کے حقائق واضح کیجئے اور لوگوں کو بتائیے کہ یہ ہے وہ پیغام جو خدا کی طرف سے آیا تھا، ہم نے اس سے غیر متعلق کر دیا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ شعور منتقل ہو رہا ہے. ہمارے پاس وہ بہت بڑی چیز ہے، ہم اسے منتقل تو کریں لوگوں.
ٹھیک، بہت شکریہ جاوید گاندھی صاحب اور بہت شکریہ پروفیسر جبار شاکر صاحب. موسم خواتین حضرات، آج ہم نے آغاز اللہ اسپیشل میں بات کی نوجوان نسل، جدید نسل اور اسلام کے تعلق سے. بہت ساری نکات سامنے نکل کر آئے. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے. انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ.